قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگ ہو عزیز دوستو، جیسا کہ ہر بار مجلس کے شروع میں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس بیٹھنے کو عبادت سمجھیں، اس کا پورا نفع حاصل کریں، ایک ذکر کی کیفیت ہو دل کے اندر، ایک ٹھنڈک اتر رہی ہو، تو یہ کیا سب کا اپنا انفرادی عمل چلتے رہنا چاہیے؟ بیان سننے کے ساتھ ساتھ شروع میں ہی دل کا تار اللہ سے جوڑ لیا جائے، اپنے اللہ کے سامنے محتاج بن کے بیٹھے کہ اللہ دل میں ہدایت کا نور بھی نازل کرتے جائیے اور سکینت نازل فرمائیے۔ علم کی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اس رحمت کا احساس کرتے رہنا بیٹھے بیٹھے کہ ایک سکینت میرے دل پر نازل ہو رہی ہے، تو اس سے ہماری روح کو بھی غذا ملے گی۔ تو ان محفلوں کا مقصد صرف معلومات نہیں، ایک طرف تو ہے عبادت کی نیت سے بیٹھنا اور ایک طرف ہے علم کی نیت سے بیٹھنا اور ایک طرف ہے اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھنا کہ جو کمی محسوس ہوگی میں اس کو آج ہی سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر آخری بار بیچ میں جگہ ہے اس کو پورا کر دوں۔ بیٹھنے والوں کی طلب اور کیفیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نزول ہوتا ہے۔ اس محفل میں چونکہ پس پردہ خواتین بھی ہوتی ہیں، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی زندگی میں جو چیزیں دین کی کام آتی ہیں اور روزانہ کی ہماری گھر کی زندگی اور ہماری عام مصروفیات والی زندگی میں دین کی برکتیں کیسے ظاہر ہوں، کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کو رکھنے کی ایک خواہش ہوتی ہے ان محفلوں میں، اور اس نیت سے بھی بعض لوگ آتے ہیں کہ روز مرہ کی زندگی میں ہم کو رہنمائی ملے۔ لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ یہ بقرعید کے بالکل سامنے ہم کھڑے ہیں، حج کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ان دنوں میں مناسب یہی ہے کہ ہم حج اور قربانی کی بات کریں، اس لیے کہ موقع جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا یہی عقل مندی ہوتی ہے۔ موقع کی بات کہتے ہیں سونے کی ڈلی ہوتی ہے، اور بعض وقت موقع پہ خاموشی بھی بہت فائدہ دیتی ہے۔ تو اس وقت کا موقع یہ ہے کہ امت کی ایک بہت بڑی ایک اچھی خاصی تعداد اللہ کے گھر پہنچی ہوئی حاجیوں کی لاکھوں تعداد، اور بھی ہمارے سامنے قربانی کی عید آ رہی ہے، تو ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ کس طرح اپنی آخرت بنا سکتے ہیں اور ان دنوں کا سبق کیا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ جمعہ میں اس سلسلے کا کچھ بیان ہوا، لیکن چونکہ مجمع بھی مختلف ہوتا ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر موضوع ایسا ہے کہ مومن کو روزانہ یاد رکھنے کا، اس لیے اس وقت یہی موضوع عرض کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے امت پر حج کو فرض کیا ہے. جو آنے کی سکت نہیں رکھتا بس اسی کو چھٹی ہے. لیکن جیسے ہی کعبۃ اللہ پہنچنے کی سکت پیدا ہو گئی فوراً فرض ہو جاتا. کتنے لوگ حج فرض ہوتا ہے لیکن ٹالتے رہتے ہیں. ہمارے ہندوستان پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے بر صغیر میں کہ سب کام ہو جانے کے بعد آخری کام کا نام حج. ریٹائرمنٹ ہو جائے اس کے واسطے, بچوں کی شادیاں ہو جائے, بچے پورے روزگار سے لگ جائیں اور کوئی خرچہ نہ رہے, اب سب کام ہو گئے تو آخری گویا مرنے سے پہلے کا ایک کام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کر لو تو بس اب پورے پاپ دھل گئے, اس کو آخری کام سمجھتے ہیں. اور بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ابھی چونکہ زندگی میں بہت سارے گناہ کرنا ہے تو رشوت لینا ہے ابھی, اور ابھی کام باقی ہیں, بچیوں کی شادیاں ہیں تو اور الٹے سیدھے کام بہت سارے کرنا ہے, تو اب حج جا کے فائدہ کیا ہے, حج کو جا کے آئیں گے تو پھر سب چھوڑ دینا پڑے گا, اور پھر پورے گناہ جمع کے جتنے جمع کر سکتے ہیں وہ پورا کر کے پھر لے جا کے اس کو وہاں ڈمپ کر کے آئیں گے. تو یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ ابھی گناہ چھوڑنا تھوڑی ہے اپنے کو. اس وجہ سے بالکل جب جسم میں طاقت نہ رہے, گناہ کرنے کی کوئی رغبت نہ رہے, کوئی ضرورت نہ رہے, جب جا کے توبۃ اللہ کر کے آئیں گے, ایسا بھی ذہن میں بات. لیکن اصل ترتیب یہ ہے کہ جیسے ہی جانے کی سکت ہو گئی فوراً جانا, لیٹ اس کے اندر نہیں کرنا ہے, دیری نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے حج کو فرض کیا. فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور یہ اللہ کا حق ہے. فرمایا اللہ کے لیے تم جاؤ حج کو, اللہ کے گھر پہنچنا انسانوں پر لازم ہے, من استطاع الیہ سبیلا, جو بھی وہاں آنے کی طاقت رکھتا ہو. تو اس کو نہ صرف فرض قرار دیا گیا بلکہ اسلام کا اس کو رکن بنا دیا گیا. یعنی چار ہی ارکان ہیں پورے اسلام میں, احکام تو ہزاروں ہیں لیکن ارکان کتنے ہیں؟ صرف چار. من اقامہ اقامت دین, انسان چار ارکان میں سے ہر رکن کو قائم کرنا تو دین قائم ہے, اور اگر کسی ایک رکن کو ہم نے ادا نہیں کیا تو دین اس طرف کا منہدم ہو جائے گا. عرب میں جو خیمے لگائے جاتے تھے تو اس کی قسم یہ تھی کہ بیچ میں ایک بڑی لکڑی ہوتی تھی اور چار کناروں پہ چار لکڑیاں ہوتی تھیں. خیموں میں رہنا پسند کرتے تھے, تو اس کو سامنے رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مثال دی کہ اسلام میں گویا پانچ پلر ہیں, پانچ کھمبے ہیں, ستون ہیں. بیچ کا جو ستون ہے مرکزی, وہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ, عقیدہ ہے. اور اطراف جس پہ قیمہ کھڑا ہوا ہے وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. تو یہ اتنے بڑے احکام ہیں کہ ان کو اسلام کا رکن قرار دیا گیا. اب ہم کو قابل غور بات یہ ہے کہ حج کو اللہ نے لازم کیوں کیا, حالانکہ حج بہت مشکل عمل ہے. آج کل کے زمانے میں مشکل نہیں رہا. آج کل جبکہ ہوائی سفر کی سہولتیں ہو گئیں اور کافی سہولتیں حج کے سفر میں ہو گئیں, اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی بالکل شاہی انتظامات ہیں, کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, شاہی انتظامات ہیں. یہ اور بات ہے کہ مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے اب بھی حج ایک تکلیف دہ چیز ہے, لیکن انتظامات بہت غیر معمولی. لیکن یہ حج تو کب سے چل رہا ہے؟ چار ہزار سال سے چل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی تھی حج کی, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, کعبہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا چلو اللہ کی محبت کا تم نے ایک ہی نشانی بنا دی, اللہ کا گھر بنا دیا, اب بازو پہاڑ ہے جبل بھی قبیس, فرمایا اس کے اوپر چڑھ کے اذان دو لوگو, اللہ کا گھر بن گیا ہے, آ جاؤ اللہ کے گھر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھائی ہزار سال پہلے سے چل رہا ہے حج, اور حضور کے بعد 1500 سال ہوئے. تو پہلے حج ایک بہت بڑا عمل تھا, اس وجہ سے لوگ حج کو جاتے تھے تو خاندان والے ایسا جدا کرتے تھے کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا. بہت خطرناک عمل تھا, رو دھو کے جدا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے اتنا لمبا فاصلہ طے کرنا مشکل تھا، اور اللہ نے حج جو فرض کیا، سوچنے کی بات ہے، زمین کے کسی بھی کونے پہ کوئی مسلمان ہے اس پہ حج فرض کیا، چاہے اس کے لیے ہزاروں میل سمندر کا سفر کرنا پڑے، جنگلات آئیں، صحرا آئے، بھیانک قسم کے علاقے آئیں، کھائیاں آئیں، دریا آئیں، پہاڑ آئیں، سمندر آئیں، حکم یہ ہے کہ بس آؤ۔ تو پہلے کے لوگوں کے لیے کتنا مشکل تھا، جاتے جاتے بعض وقت سال لگ جاتا تھا، اور پھر سمندر میں سفر کی سہولتیں جو تھیں وہ بہت خطرناک قسم کا سفر ہوتا تھا کہ سادھی لکڑی کی کشتیاں اور اس کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، بادبانی کشتیاں، بڑے بڑے پردے لگے ہوئے ہیں، ہوا جب پردوں کو مارتی ہے تو ہوا لے جاتی تھی، سمندر کی پہاڑوں جیسی موجوں پر حاجیوں کو ہوا لے کے جاتی تھی، ہوا موافق ہے، مکے کی طرف چل رہی ہے تو آپ کا کشتی آگے بڑھ رہی ہے، اور ہوا کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کبھی ادھر مڑتی ہے کبھی ادھر مڑتی ہے، ہوا مخالف ہو گئی تو پردے کھول دیتے تھے، فوراً کھینچ دیتے تھے، اور جو ہے وہ موٹے موٹے رسے ڈال دیتے تھے کہ بھائی ہلے نہیں، رک جائے، پیچھے نہ چلی جائے۔ اس کے باوجود بھی زور کا طوفان آتا تھا تو معلوم نہیں کشتیاں کدھر کدھر چلی جاتی تھیں، کتنی کشتیاں تو ڈوب جاتی تھیں۔ اور سمندری سفر جو ہے اس میں چکر آتا ہے، اس کے سمندری سفر کی الگ بیماریاں ہیں، خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، ہر طرف چاروں طرف پانی پانی، کیا حال ہوگا آدمی کا، معمولی کشتی، لیکن اللہ فرما رہے آنا ہے تم کو، رکن ہے تم، میرے بندے ہو تو تم کو آنا ہے، اور ایسا ناراض ہو رہے ہیں، فرمائے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو نہیں مانے گا نا، نہیں آئے گا نا، تو سن لو میں تو تم سے کیا پوری سب سے میں بے نیاز ہوں، غصے میں بول رہے ہیں کہ مت آؤ، تم مت آؤ، کوئی مت آؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو گیا پھر وہ حج کے لیے نہ جائے تو پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرتا ہے یا عیسائی نصرانی مرتا ہے، اتنا ناراضگی کا انداز۔ تو بڑی مشکل سے لوگ جاتے تھے، راستے میں بعض ڈاکوؤں کے علاقے ہوتے تھے، بعض بھیانک قسم کے مچھروں کے علاقے ہوتے تھے، بعض علاقے دشمن علاقے بعض وقت آ جاتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جتنے حاجی گھروں سے نکلتے تھے شاید آدھے ہی پہنچ سکتے تھے ان کے کعبہ، بیچ میں ختم ہو جاتے تھے، اور جتنے وہاں سے واپس ہوتے تھے اس میں کے آدھے واپس آتے تھے، اتنا مشکل کا سفر۔ اور پھر حکم مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی ہو رہا ہے، پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوتی تھیں کہ وہ زندگی میں کبھی ڈسٹرکٹ سے حیدرآباد کا سفر نہیں ہوتا تھا ان کا، اس لیے کہ پیدل سفر کرتی تھی، پیدل سفر، اونٹوں پہ سفر، گھوڑے پہ سفر، تو کتنی عورتیں تو ایسی ہوتی تھیں کہ وہ زندگی بھر میں حیدرآباد کا بھی سفر ان کا نہیں ہوتا تھا ڈسٹرکٹ سے، لیکن حج کے سفر کا ان کو بھی حکم تھا کہ تم کو ملکوں کو پار کر کے آنا پڑے تو بھی آنا ہے۔ تو اللہ کے پاس اس عمل کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک مسلمان سے اللہ تعالی کس درجے کی مسلمانی کا مطالبہ کر رہا ہے، جان پہ کھیلنا پڑے تو کھیلو، لیکن آؤ میرے گھر پہ آؤ، تم میرے بندے ہو تو مجھ سے محبت تم کو ہونا ہے، میرے پاس آنا ہے۔ اور حج کے پورے سفر کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری درجے کی محبت کے رنگ سے بھر دیا۔ ایک تو محبت کیا ہے، چپکے چپکے رہتی ہے محبت، لیکن جب محبت جنون کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو وہ پورے آدمی کے ظاہر پہ بھی نظر آتی ہے، جب محبت جنون بن جائے تو اب جب دیکھو وہ محبوبہ کا نام رٹ رہا ہے، جب دیکھو محبوب کا نام، اور اپنی نیک نامی بدنامی کا خیال نہیں، جب نام رٹنے لگے گا تو بدنام ہو جائے گا، عزت کا رہے گی، اور اتنا غلبہ ہو گیا محبت کا، جنون جب آتا ہے تو آدمی کو اپنے بچے کا ہوش نہیں، اپنے بالوں کا ہوش نہیں، کھانے کا ہوش نہیں۔ تو محبت کے جنون کا جو رنگ ہے، جب آدمی عشق کے آخری درجے کو پہنچ جائے، اس وقت جو رنگ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ حج میں رکھا کہ تم اب اس میں بھی یہی ہوتا ہے, جنگلوں میں گھومنا پڑتا ہے, بڑی بڑی رکاوٹوں کو پار کرنا پڑتا ہے, اس کے اندر لمبے لمبے فاصلے طے کرنا پڑتا ہے, ویرانوں کو طے کرنا پڑتا ہے, تو وہ پورا رنگ ہے اس کے اندر. تو فرمایا تم اتنے میرے چاہنے والے بنو مسلمانوں, میرے ایمان والے بندو, کہ ایک عاشق زار کا تمہارا حال ہو جائے, اتنی محبت کا غلبہ ہو جائے کہ تم دنیا کے کسی کونے میں ہو میرے گھر کی لگن تمہارے اندر آ جائے. کہ اللہ کو تو اس دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے, تو اللہ کا ایک گھر تو ہے, اللہ نے گھر مقرر کیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی حکمت بتائی, اسرار لکھتے ہیں, حج کیوں اللہ نے دیا, تو انہوں نے لکھا کہ نماز جو ہے ایک بہترین عبادت اللہ کی محبت کی مومن کی زندگی میں ہے, لیکن نماز کی کیفیت ایسی ہے کہ نماز میں پورا ادب بھرا ہوا ہے, خاموشی سے رکوع ہو رہا ہے, سجدہ ہو رہا ہے, ایک دم خاموش سائلنٹ ہے, ادب کا ماحول ہے نماز میں, جیسے اس بادشاہ کا دربار ہوتا ہے وہاں ادب کیا جاتا ہے. اب ایک مومن کے دل میں جو محبت ہے اپنے اللہ کی, اس کو نماز سے پوری تسلی نہیں ہوتی, اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے کہ میں اسے آنکھوں سے دیکھوں, اور نماز میں سامنے کچھ نہیں ہوتا, میں اس کو چھوؤں, میں اس سے چمٹوں, میں اس سے باتیں کروں, کچھ رونا ہو, کچھ دھونا ہو. پرانی جو کہانیاں جو شروع سے چل رہی ہیں کہ بھائی اپنے محبوب کے اوپر میں صدقے جاؤں, میں قربان جاؤں, یہ ہوتی ہے جب اس کی جو کیفیت ہوتی ہے. محبوب تو قربان ہونے کے جذبے, لمٹنا, چمٹنا, رونا سب ہوتا ہے, تب جا کے انسان کو تسلی ہوتی ہے, انسان کی فطرت ہے. پھر شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں چونکہ یہ فطرت جو انسان کی ہے اس کو تسلی نہیں ہوتی نماز میں, نہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے, نہ کعبہ سامنے ہے, کچھ بھی سامنے نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کے لحاظ سے اس کی تسلی کے لیے ایک انتظام یہ کیا کہ زمین پر ایک جگہ اپنا گھر مقرر کر دیا, کہ میرے بندو اس زمین پہ میں تو تم کو نظر نہیں آ سکتا, میں ظاہر ہو جاؤں گا تو پھر دنیا ختم ہو جائے, اس کے لیے تو دوسرا عالم چاہیے, اللہ ظاہر ہو سب کو نظر آئے, لیکن تمہاری تسلی نماز سے نہیں ہو رہی, تو ٹھیک ہے یہ میرا گھر ہے, یہاں میری ذاتی تجلیات, اللہ کی ذات کی تجلیات ہوتی ہے, وہاں ذات کی تجلیات کا عروج ہوتا ہے وہاں, تو یہ میرا گھر ہے, خاص جگہ ہے, میرا گھر ہے, چلو تمہارے لیے تسلی کا پورا انتظام میں نے یہاں کر دیا, یہاں آؤ, ہاتھ ملانے کی تم کو خواہش ہے نا, چلو حجر اسود میرا ہاتھ ہے, فرمایا کعبۃ اللہ پہ جو پتھر لگا ہوا ہے اس کو حضور نے فرمایا یمین اللہ فی الارض, زمین پہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے, فرمایا تو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے وہ ایک پتھر ہے جو آسمان سے آیا ہوا, لیکن فرمایا کہ جیسے ہاتھ کو جو چومتے ہیں نا تم بھی پیار سے چومو, اللہ کی ایک نشانی ہے, یہاں کی چیز نہیں ہے, جنت سے آئی ہوئی چیز, تو تم کو ہاتھ چومنے کی, ہاتھ چھونے کا جذبہ ہے نا, آؤ. تو طواف شروع ہوتا ہے, تو سب سے پہلے کعبہ پہنچتے آدمی کیا کرتا, پہلے ہاں اپنے ہاتھ جو ہے حجر اسود کو لگاتا ہے اور پھر ہاتھوں کو چوم لیتا ہے. اب ہاتھ چومنے کے بعد کیا ایسا ہو, اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو طواف کی اجازت, دنیا میں ایک ایسی عبادت ہے جو مکے کے کعبۃ اللہ ہی میں ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی, اس میں کیا ہو رہا, ایسی عاشقانہ عبادت ہے کہ اللہ کے اطراف کے گھر کے اطراف آدمی گھوم رہا ہے, وہ اپنے آپ کو وار رہا ہے, جو ہمارے علاقوں میں سسٹم ہے نا وارنے کا, اس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی آسانی سے, نئے دلہا دلہن ہے تو خاندان کی بڑھیاں کیا کرتی ہے, اس کو پیسے لے کے پورا وار کے بلائیں لیتی, اس کی پوری بلائیں سے لے کے اپنے اوپر ڈال لیتی. تو یہ وار کے صدقہ ہونا ایک انسان کی طبیعت میں یہ بھی ہے, جس کے اوپر بہت محبت آتی ہے اس کو قربان اپنے کو کر دینا چاہتا ہے, تو وارنے کا ایک مزہ ہے, وار کے تسلی ہوتی ہے, تو اللہ نے رکھا کہ آؤ اپنے آپ کو وارو میرے اوپر, سکون حاصل کرو, آؤ میرے کعبے کی طرف گھوم کے اپنے آپ کو وار کے نساور کرو, کیسی مستی کی عبادت ہے صاحب, اگر کوئی طواف کرتے ہوئے کیفیت تاری کرے تو کیا کیفیت رہے گی اس کے اوپر, کہ میں اللہ پہ نثار ہو رہا ہوں, اللہ پہ میں قربان ہو رہا ہوں, اور نکلتے وقت اللہ نے کیا رکھا کہ بھئی نکلتے وقت تلبیہ پڑھ کے نکلو چیختے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب حاجی کو یہ کثرت سے پڑھنا ہے، کعبۃ اللہ پہنچنے تک پڑھنا ہے، لبیک لبیک، کیا اس میں عاشقانہ رنگ ہے، میرے اللہ میں آ رہا ہوں، لبیک کا مطلب حاضر ہو رہا ہوں میں، میں حاضر ہو رہا ہوں، میں حاضر ہو رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں. لا شریک لک، آپ کی میری محبت میں اور کوئی شریک نہیں ہے، میرے محبوب آپ ہی ہیں، میری زندگی کا مقصود آپ ہی ہے، میں آپ کے گھر کو نہیں آؤں گا تو کس کے پاس آؤں گا، میں آ رہا ہوں، آپ ہی میرے محبوب ہیں. کیوں آپ محبوب ہیں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، اس لیے کہ اللہ میری رگ رگ سے، نس نس سے ہر وقت آپ کا شکریہ نکل رہا ہے، میری زندگی آپ کے احسانات سے بھری ہوئی ہے، میری زبان سے، میرے دل سے نکلنے والی ایک ایک تعریف آپ کے لیے وقف ہے، پوری زندگی آپ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے آپ کی تعریف میں گزار رہا ہوں. میں آپ کے پاس آنے کا شوق نہیں رکھوں تو کس کا شوق رکھوں؟ تو حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو سامنے والے کی طرف سے جب حسن سلوک ہو، سامنے والے کی طرف سے جب نعمتیں دی جائے تو اس کے ریئیکشن کے طور پہ جو بے اختیار دل سے تعریف نکلتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں. تو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی نعمتوں سے ساری زندگی بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے میری رگ رگ سے، میری نس نس سے آپ کی تعریف، آپ کا شکریہ پھوٹ رہا ہے. ان الحمد والنعمت لک، سب نعمتیں جتنی میری زندگی میں سب آپ کی ہیں. والملک، اور ساری کائنات پہ آپ کا حکم چل رہا ہے. پھر میں آپ کی تعریف، آپ کے پاس نہ آؤں تو کس کے آؤں؟ جب آپ کا حکم چل رہا ہے، جب آپ کی وجہ سے پوری زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی، آج میں حج آنے کے لیے قابل بنا تو آپ کے قابل بنانے سے بنا، اتنی فراغت ملی اور اتنی دولت ملی کہ میں آ سکوں تو آپ نے قابل بنایا ہے. تو یہ محبت کا ترانہ گنگناتے آؤ فرمایا، اور فرمایا دھیمے دھیمے گنگنانا نہیں، حضور نے فرمایا، خوب چلاؤ چیخو، فرمایا جیسے مجنون پکارتا نا سب پکارو، لبئی لبئی پکارو، حضور نے فرمایا، الحج الحج والسج، کہ حج کیا ہے؟ حج تو یہ ہے کہ تم دھوم مچا دو لبئی لبئی کی، چیخ چلا کے پورا آسمان اٹھا دو. الحج دیوانہ پن چاہیے حج کے اندر، جیسے نماز میں وقار چاہیے، اس کا اپوزٹ حج میں دیوانہ پن چاہیے. تو ایک طرف منہ پہ محبت کے ترانے ہیں اور دوسری طرف حلیہ پورا دیوانوں کا ہے، عاشقوں کا حلیہ ہے، سجنا سنورنا ہے ہی نہیں، نیچے کپڑا لپٹ لیے، اوپر ایک کپڑا ڈال لیے، فقیر بنے، فقیر کا لباس ہے. بھول گیا آدمی کہ میں پروفیسر ہوں، میں کلیکٹر ہوں، میں حاکم ہوں، سب بھول گیا، سب کے سب دیوانے بن گئے، بس خالی بدن چھپا رہے اپنا، نیچے ایک باندھ لیا، اوپر ایک بولے، باقی کوئی ڈیزائننگ کے کپڑے نہیں، سجاوٹ پوری ختم. اور پھر احرام کی حالت میں، بال نہیں کاٹے گا، بال بڑھ رہے ہیں تو نہیں کاٹ رہا ہے، عطر نہیں لگائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی عاشق کا سانگ ڈال کے آ رہے ہو نا، عاشق بن کے آ رہے ہو، عاشق کی بھیس میں آ رہے ہو تو عاشقوں کی طرح رہو. عاشق کہیں بال بناتے رہتے ہیں کیا؟ سمجھے، وہ آج کل کے عاشق نہیں ہوتا، وہ پکے عاشق الگ ہوتے تھے، آج کل سب حوث کے عاشق ہیں. تو جو واقعی جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی کو سجنے سنورنا سب بھول جاتا ہے، داڑھی کے بال بڑھ گئے، مونچھ کے بال بڑھ گئے، نہ اپنے کو سجانے کی فکر نہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسے بن گیا ہوں. تو حیات بھی عاشقانہ اور ترانہ بھی عاشقانہ، اس انداز میں آؤ میرے پاس، اور وہاں آنے کے بعد پورے افعال عاشقانہ، پورے کام وہاں کے عاشقانہ، یہ چومنا عاشقانہ عمل ہے، یہ گھومنا اطراف کعبے کے عاشقانہ عمل ہے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان گھومنا،
چکر پہ چکر لگا. چکر کون لگاتے؟ عاشقاں لگاتے, اور کون لگاتے؟ چکر لگانے کا کام عاشقوں کا رہتا ہے, ادھر سے ادھر ادھر سے, کوئی مطلب ہی نہیں, ادھر جا رہے ادھر آ رہے, ادھر جا رہے ادھر آ رہے, سمجھے. پھر حج کے ایام میں کیا ہے؟ پہاڑوں کا چکر, میدانوں کا چکر, ویرانوں کا چکر. جا کے مینا میں پڑ گئے پانچ دن, جنگل میں پڑ گئے, وہاں سے عرفات کو جا رہے, میدان عرفات کو. کیا کر رہے؟ کوئی عمل نہیں ہے, سمجھے, جا رہے بس, وہاں وقت گزارنا ہی حج ہے. عرفات میں پہنچنا حج ہے, وہاں کوئی نماز وماز کوئی خاص عمل الگ سے کچھ بھی نہیں ہو, وہاں پہنچ جانا. وہاں اس لیے وہاں پہنچنا ہے کہ وہیں محبت کا عہد لیا تھا اللہ نے ہم سے. جب ہم روحوں کی شکل میں تھے تو اللہ نے عرفات میں ہی عہد لیا تھا ہم سے, الست بربکم, کیا تمہارا محبوب میں نہیں ہوں؟ وہاں پوچھا اللہ نے, اب دنیا میں آنے سے پہلے وہیں جمع کر کے پوچھا تھا کہ میں تمہارا محبوب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کہیں دنیا میں جا کے یہ نہیں کہنا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. قرآن مجید میں قالوا بلا شہدنا, تو آگے فرما ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذہ غافلین, کہ قیامت میں جب میرے پاس آؤ تو یہ نہیں بولنا کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا, اللہ کیا ہے, اللہ کی محبت کیا ہے ہم کو. اس واسطے دیکھو پہلے ہی دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی عہد لے رہا, تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اسی عرفات کے میدان میں اللہ نے عہد لیا تھا کہ دنیا میں جا کے مجھے بھولو گے یاد کرو گے. تو اب یہاں سے جا رہا ہے اسی میدان میں جا کے لبیک لبیک حاضر ہو رہا ہوں کہ بالکل آپ یاد ہیں اللہ مجھے, بس وہ میدان میں جانا ہی حج ہے اصل. پھر وہاں سے جو ہے شام ہوتے ہوتے مزدلفہ رات میں آ رہے ہیں, مزدلفہ میں بھی کوئی عمل نہیں, خالی رات گزار. اب وہاں کیا ہے, انسانیت کی ابتدا کو یاد کر رہے ہیں کہ وہیں عرفات کے پاس ہی کیا ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ کا عہد بھی وہیں سے تھا, پھر آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو ان کو حضرت حوا سے ملاقات بھی اسی میدان میں ہوئی, وہ پہچان بھی اللہ نے وہیں کرائی, ایک دوسرے کو جو ملاقات ہوئی وہاں جبل رحمت ہے, ایک پہاڑ ہے, وہاں ملاقات ہوئی دونوں کی پہلی بار, ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں ملے تھے. پھر وہاں سے مل کے وہ چلے تھے تو مزدلفہ آنے کے بعد رات ہو گئی تھی, تو پہلی رات انہوں نے وہاں گزاری تھی میاں بیوی نے. تو ہم اپنی کہانی کو یاد کرتے ہیں, وہاں بھی مزدلفہ میں اور کوئی کام نہیں, ہمارے امی ابا یہاں آئے تھے, ہم یہاں آئے, سمجھا. اپنی ابتدا یاد کر رہا آدمی, محبت کی بنیادوں کو یاد کر رہا اللہ تعالیٰ, اللہ کی محبت. تو وہاں بھی کوئی عمل نہیں, پھر کنکریاں لے کے جا رہے ہیں. اب محبت میں کیا رہتا؟ رقیب ضرور رہتا, کوئی بھی کہانی بغیر رقیب کے, بغیر دشمن کے محبت کی کہانی آگے نہیں بڑھتی. جہاں محبت ہے وہاں رقیب رہتا. تو یہ بندے کی اللہ کی محبت میں ایک بھی ایک رقیب ہے, وہ شیطان ہے. اب اس کو مارنے کا بھی ایک فائٹنگ ضروری ہے, اس کے بغیر کہانی ختم نہیں ہوتی. تو پتھر چن رہے وہاں پہ, پتھر چن کے پھر جمرات پہ جا کے دیوانوں کی طرح مار رہے پتھر کنکروں میں. وہاں لوگ تو اتنے غصے سے چپڑا نکال کے مار دیتے رہتے, کیا کیا اڑا کے مار دیتے رہتے, حالانکہ وہاں علامت ہے ایسے, اور ایسا غصہ آتا. تو یہ عاشقانہ عمل ہے, اپنے محبوب کے دشمن سے دشمنی کا اظہار سکھا رہے, وہاں جاؤ مارو پتھر شیطان کو. تمہاری محبت میں, اللہ کی محبت میں وہی رکاوٹ ہے, ملنے نہیں دیتا. وہ قسم کھایا ہوا ہے کہ تم لوگوں کو میں اللہ کے پاس جنت میں جانے نہیں دوں گا, دوزخ میں پہنچاؤں گا, قسم کھا لیا اس نے پہلے دن. اس دشمن سے لڑائی ہے, اس کو جا کے تازہ کر رہا ہے. اور پھر وہاں سے روزانہ جا رہے ہیں, طواف کر کے آ رہے ہیں. تو پورا حج کا عمل کیا ہے؟ منا میں کیا ہے؟ منا میں کوئی عمل نہیں ہے, جتنے دن وہاں رہتے ہیں وہاں منا میں کوئی عمل نہیں ہے, کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے, کوئی خاص نماز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, خالی رہنا. تو دیوانہ کیا کرتا بھائی؟ کوئی کام کرتا کیا؟ دیوانے صاحب کچھ کماتے کیا؟ کچھ کرتے ہیں؟ دیوانہ دیوانہ رہتا, کچھ بھی نہیں کرتا, خالی چکر مارتے رہتا, یادوں میں کھویا ہوا رہتا. بس اپنے محبوب کی یاد میں جنگلوں کے چکر لگاؤ, پہاڑوں کے چکر لگاؤ. تو کیسی عبادت رکھی دیکھو اسلام میں, اس سے پیغام دے رہے ہیں کہ ایک مومن کو کیسا رہنا چاہیے دنیا کے اندر. مومن کو روکھا پھیکا نہیں رہنا چاہیے اللہ کے بارے میں, یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے عشق و محبت کی زندگی ہے، اللہ کے اوپر قربان ہونے کے جذبوں کے ساتھ زندگی ہے۔ یہ اللہ کا بندے کا رشتہ حاکم محکوم کا ہی رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ تم اس کو رکن بنا دیا، لازم کر دیا اسلام کا، ہزاروں احکام کا ایک بڑا حکم بنا دیا حج کو۔ دیکھو سیکھو، محبت سیکھو فتمہ، اور یہ سب کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سبق جو ہے ہم کو جو سمجھنے کا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اپنے رب سے شدید محبت رکھو، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے جو ایمان والے بندے ہیں جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ تو وہ ان دنوں میں جو ہے اس پورے حاجی جا کے وہاں پر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں مقام پہ رہ کے بھی غافلوں کی طرح نہ رہیں، بلکہ ہم سب اللہ کی محبت کے رنگ میں رہیں ان دنوں میں۔ اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد پڑھتے رہنا چاہیے ہم کو۔ دل میں آئے تو لبیک لبیک بھی بیٹھے جاؤ، بول سکتے لبیک اللہم لبیک، آج نہیں کل لبیک، آئیں گے ہم بھی آئیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں بھی ہم بول سکتے ہیں۔ محبت میں کوئی قانون تھوڑی ہوتا ہے لمبا چوڑا۔ تو یہ دن جو ہیں بہت ہی عبادت کے دن ہیں، اس کی طرف امت کی توجہ نہیں، حالانکہ یہ دن جب اللہ کی رحمت جوش میں حاجی پہنچے ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تسبیح، جو بھی نیکی کریں گے اس کا ثواب بہت زیادہ۔ اللہ کو بتانا ہے کہ آپ کے چاہنے وہی والے وہی نہیں ہیں جو حج کو پہنچے ہیں، ہم بھی آپ کے چاہنے والے لائن میں ہیں، ہم بھی موقع ملتے ہی ہم بھی آئیں گے۔ اور محبت کا جو ثواب ہوتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اعمال کے اندر جو جان پیدا ہوتی ہے، وزن پیدا ہوتا ہے، وہ محبت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ جس عمل میں جتنی محبت الہی اتنا اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو محبت تو کوئی ایسی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بھائی آپ سے لے کے بقرعید تک جتنا وقت بچا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تسبیح کریں گے، ہاں زیادہ سے زیادہ۔ اچھا بہترین موقع ہے، ہم یہاں رہ کر ہی حاجیوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سبق تو ہم کو اس میں حج کا ملا کہ حج ہم کو پوری امت کو محبت سکھاتا ہے، اور اللہ سے شدید محبت سکھاتا ہے۔ دوسرا جو ہے قربانی دیتے ہیں ہم لوگ، جو لوگ حج کے لیے وہاں تک نہیں پہنچ سکے ان کو مقام پہ رہتے ہوئے حاجیوں سے شرکت کے واسطے ایک مستحب پسندیدہ عمل تو یہ ہے کہ بھائی وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ بھی گویا ایک طرح سے تم بھی احرام میں ہو، اور پھر جب قربانی کا وقت آئے تو تم اپنی قربانی کے ساتھ جسم کی بھی قربانی دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ختنہ کی سنت رکھی کہ آدمی اپنے جسم پہ بھی توحید کا نشان لگائے، اللہ کے خاطر جسم کا بھی ایک حصہ کاٹے۔ شیطان نے یہ کیا تھا، شروع سے شیطان کی کوشش رہی ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ لوگ اپنے بچوں کو کاٹ دیتے تھے، لے جا کے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ، شیوا کے نام پہ لوگ زخمی کر لیتے ہیں اپنے نام پہ، کیا کیا کرتے ہیں، ہاتھ کاٹ کے بھی دیتے ہیں، زبان کاٹ کے دیتے رہتے ہیں مشرک قوموں کے اندر۔ شیطان نے اس طرح اللہ کی توہین کا ایک نظام بنایا کہ اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کے سامنے اللہ کا دیا ہوا جسم کاٹ کے پیش کریں۔ آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں ہمارے ہندوستان کے اندر کوئی زبان کاٹ کے پیش کر رہا ہے، کوئی جسم کا کوئی عضو کاٹ کے پیش کر رہا ہے۔ تو اسلام میں کیا ہے، ہر بھونڈی چیز کو نکال لیا گیا اور اس کو انتہائی سافٹ شکل میں رکھا گیا۔ تو ہمارے پاس بھی جسم کا ایک حصہ کاٹ کے اللہ کے نام پہ کاٹنا ہے، مگر وہ کون سا حصہ ہے جس کے کٹنے سے ہی انسان کے لیے صحت بھی ہے برکت بھی ہے؟ تو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تحفہ دیا ہے وہ ہے کہ تم بھی جسم پہ نشان لگاؤ، مگر کیا ہے، ختنہ کراؤ۔ زائد چمڑا ہے اس کو آپ کٹ کرتے ہیں تو اس سے بدن میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آدمی جراثیم سے محفوظ رہتا، کتنی بیماریوں سے محفوظ رہتا۔ اور ایک توحید کا نشان بھی، یہ ختنہ بہت خاص چیز ہے۔ پچھلی جو ہے اقوام میں جو ہے مسلمانوں کی علامت کیا تھی، مختون بولتے تھے، مسلمان بولے تو مختون، ختنے والے۔ بنی اسرائیل، ہمارے اسلام سے پہلے مسلمان کے واسطے لفظ استعمال ہوتا تھا، مقتول نسل، مقتول قوم، ختنہ والے کا مطلب مسلمان، یعنی جن کے جسم پہ ہی مسلمانیت لگی ہوئی ہے. تو ایک وہ عمل ہے ختنہ کا مستقل عمل. دوسرے حاجیوں کے ساتھ شرکت کے واسطے، چونکہ حاج بھی، حاجی بھی اپنے بال نہیں کاٹ رہا ہے، وہ بھی قربانی دینے کے بعد بال کاٹ رہا ہے، تو حاجی بھی ایک تو اپنی طرف سے جانور کو پیش کر رہا ہے، دوسری طرف سے بدن کے جو حصے زائد ہیں جن کے کاٹنے سے نقصان نہیں ہے، کم سے کم وہ تو پیش کرو، بال اور ناخن وہ کٹ کرو. تو حاجی وہ پیش کر رہا ہے. پچھلی قومیں کیا ہے، شیطان کے بہکاوے سے بچوں کو ہی کاٹ کے پیش کر دیتے، ہمارے پاس نہیں صرف بال کاٹو، جس سے جسم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بال کاٹو. حاجی بال کاٹتا ہے اپنے قربانی دینے کے بعد، اور جانوروں کو پیش کرتا ہے، جانوروں کو پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو شیطان کی شروع سے بھی یہ کوشش رہی ہے، بلکہ پہلے ہی دن جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تو مردود ہے میرے دربار سے نکل جا، تو اسی دن شیطان نے کہا، بہت ساری جو چیلنج کیے اس نے، اس میں سے ایک کہا کہ اے اللہ آپ ان لوگوں کو جو جانور ان کی خدمت کے لیے دیں گے، ہاں میں ان لوگوں کو ایسا پٹی پڑھاؤں گا کہ آپ کے دیے ہوئے جانوروں پر یہ میرے بنائے ہوئے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کا نشان لگائیں گے. تو شروع سے مشرک قوموں میں کیا ہے، جانوروں کے کان کو داغنا، پیٹ کو داغنا دیوی دیوتاؤں کے نام پہ، اور جانوروں کو کاٹ کے پیش کرنا دیوی دیوتاؤں کے نام پہ. اب یہ جنات کے لیے پیش کرنا، نئی گاڑی لیے تو اس کے سامنے کاٹنا، یہ پورا وہی شیطانی نظام کہ انسانوں کو ڈرا ڈرا کے، غیر اللہ سے ڈرا ڈرا کے جگہ جگہ جان پیش کرنے لگاتا ہے شیطان. یہ پوری جانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کو غیر کے سامنے کیوں؟ جان جو مخلوقات میں سب سے اونچے درجے کی چیز ہے، جان، ایک جان لے جا کے غیر اللہ کے سامنے قربان کرنا، یہ سکھاتا ہے شیطان شروع سے. تو لوگ دیویوں کے نام پہ، دیوتاؤں کے نام پہ کہاں کہاں لے جا کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کی کم سے کم شکل کم کرتے 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 شیطان کہاں تک لایا ہے کہ اپنے بیٹے کو کاٹ نہیں سکتے، اس کا سر نہیں پیش کر سکتے تو ناریل پیش کرو. ناریل پیش کرنا کیا ہے، یہ بھی سر پیش کرنا ہے، ناریل علامت ہے سر کی، اس کے پیچھے بھی ناریل جو کھول رہے ہیں غیر اللہ کے سامنے، سر پیش کر رہے ہیں وہ بھی، سمجھے؟ وہ نہیں تو آخری درجے میں نیمبو کاٹو، وہ بھی ذرا سر کے ساتھ. کسی طرح غیر اللہ کے سامنے قربانی، اللہ کے سامنے قربانی کے بجائے غیر کے سامنے قربانی، یہ کب؟ پہلے ہی دن شیطان نے کہا تھا اللہ کے سامنے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ آپ اس انسان کو اتنی عزت دے رہے ہیں، فرشتوں کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرے، میں اس کو اتنا بڑا بیوقوف بناؤں گا، آپ سب کو اس کے سامنے جھکا رہے ہیں اور میں اس کو ایسا بیوقوف بناؤں گا کہ یہ خود کو بھی اور آپ کے دیے ہوئے جانوروں کو بھی یہ غیر اللہ کے سامنے کاٹے گا، یہ دوسروں کے سامنے جھکے گا. تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے شرک کرائے آدمی سے، مسلمان سے بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح شرک ہو جائے. شرک کرانے شیطان کو بہت تسلی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراضگی جو ہوتی ہے شرک سے ہوتی ہے. اللہ کی عزت ہے توحید، جیسے ہر چیز برداشت کر سکتا ہے کوئی انسان، ایک عورت ہے ہر چیز برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے آبرو کے لٹنے کو برداشت نہیں کر سکتی، ایسی اللہ تعالیٰ، توحید اللہ کی آبرو ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے سر جھکائے وہ اللہ برداشت نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور شیطان کی کوشش رہتا ہے، کہتی ہے کہ ماننے والے بھی کسی طرح شرک کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ شکوا کیے ہیں، لا یؤمن اکثرہم باللہ الا هم مشرکون، اکثر اللہ کو ماننے والے اللہ کو مانتے رہتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں، ایک اللہ کو مان کے بھی شیطان کے بہکاؤں میں آ کے شرک کرتے ہیں. تو قربانی جو ہم دینے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے اس کا. سورہ کوثر میں فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بہت بڑی دولت دی ہے یہ قرآن کی، اسلام کی. فصلی لربک وانحر، دو ہی حکم ہیں، اللہ کے واسطے نماز پڑھو اور قربانی دو. ان نشانیاں کا ہو لبتر تو تمہارا دشمن تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. دو ہی حکم ہیں، نماز اور قربانی. اور شروع سے عبادت کا عنوان ہی ہے نماز اور قربانی. نماز جو ہے اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے جھکانے کی علامت ہے، قربانی اللہ کے لیے مرنے کی علامت ہے. کہ میری زندگی اور موت آپ کے لیے، یہ مطلب ہے قربانی. اور جو شیطان شروع سے کرتے آ رہا ہے کہ اللہ کے غیر جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے سامنے قربانیاں ہوں، اس کا توڑ ہے یہ قربانی. اور پچھلی شریعتوں میں قربانی کی بڑی اہمیت رہی ہے، پرانے زمانے سے روز اول سے قربانی ایک علامت رہی ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی، بہت بڑی عبادت رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری عالم میں توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا، ان کے خاندان کو، تو انہوں نے چن چن کے پورے شرک کی نشانیاں مٹا کے اس کے بدل میں توحید کی نشانیاں انسانیت کو دے کے گئے. جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی لے جا کے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ لوگ بال کٹاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیقے کی سنت چلائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اب بال کاٹے جائیں گے اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ نہیں، اللہ دے رہے ہیں. اب دوسرے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم دوسروں کے پاس لے جا کے بال کٹائیں گے تو بچہ بلاؤں سے محفوظ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو یہ اللہ نے سنت دی کہ نہیں، اللہ کے نام پہ عقیقہ کریں گے تو بچہ بلاؤں سے محفوظ ہوگا. عقیقہ کے معنی ہے آزاد کرنا، یعنی مصیبتوں سے آزاد کرنا. جب ایک بچے کے بدلے میں ہم نے اللہ کے سامنے ایک جان قربان کر دی تو گویا اس کو مصیبتوں سے بچا رہے. تو وہ مشرکانہ عمل کے مقابلے میں عقیقہ، اور وہ جو اپنی زبانیں کاٹ کاٹ کے کیا کیا دیتے تھے، اس کے بدلے میں ہمارے پاس ہے سنت، ختنہ. اور شیطان نے اس میں بھی یہ سفر رکھے ہیں. ہر حیر جو ہے مشرکانہ مذہب میں تیرت رہتا ہے، یاترا رہتی ہے، سمجھے؟ اور مخصوص دنوں میں یاتراؤں میں جانا رہتا ہے، جھوٹی دیوی دیوتاؤں کے نام پہ سفر کرنا، یہ ہر مذہب میں رہتا ہے، مشرکانہ مذہب میں. تو ہم کو حضرت ابراہیم نے سکھایا نہیں نہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں، ہم کو بھی سفر کر کے جانا ہے مگر اللہ کے لیے جانا ہے. تو حج کے اندر قربانی کی بات چل رہی ہے کہ قربانی کی جو عبادت ہے بہت اونچے درجے کی عبادت ہے، شروع سے یہ توحید اور شرک کے بیچ میں امتیاز ہے. اور قربانیوں کی لائن سے اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کیا گیا ہے انسانوں نے کی طرف سے، تو اس کے بدلے ہم کہ اللہ کے لیے قربانی دے کے اللہ کو ہم خوش کرتے ہیں. اور پھر حج اور قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال مسلمانوں کو ایک سچے مسلمان کی یادگار کا ایک موقع اس کو بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے یہ، قربانی بھی اور حج بھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. بلکہ فرمایا حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے یہ امت کو اللہ نے پیدا کیا، جو انہوں نے کعبہ بنا کے دعا کی تھی، میری اولاد میں ایسی امت پیدا فرما. ان کی دعا، حضور نے فرمایا تم دعائے ابراہیم ہی ہو. حضور نے فرمایا کہ ابراہیم نے جو کعبہ بناتے وقت دعا کی تھی، ایک امت مسلمان ہے اللہ، اس وقت تو میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میرا گھر ہی توحید والا ہے، پوری دنیا میں شرک پھیلا ہوا تھا. ہم ایک خاندان کیا کریں گے، اے اللہ میرے گھرانے میں ایک پوری عالمی امت پیدا فرما جو سارے عالم میں توحید کی علامت بنے. اس کے جواب میں یہ مسلمان پیدا ہوئے دنیا میں، جو سارے عالم میں مسجدیں بنا بنا کے اذانیں دے دے کے توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں، اللہ کی توحید کو اعلان کرتے جا رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ تمہارے ابو ہیں، دین کے اعتبار سے تمہارا رشتہ ان سے جا کے ملتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، قرآن میں فرمایا کہ یہ اسلام کیا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین، وہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس کی ضمیر کے بارے میں دو قسم کی تفسیر ہے، ہوا کہوں نہیں مرجع. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کے سامنے نمونہ بنا کے پیش کیا گیا کہ تم ابراہیم کے طریقے پہ چلو. اس وجہ سے یہ قربانی بھی ہر سال کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، حج بھی کرواتے ہیں، بلکہ ہماری جو روز نماز شروع ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ہماری نماز جو شروع ہوتی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، معلوم نہیں کتنے لوگ یہ دعا پڑھتے یا نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی یاد کرتے کہ نہیں کرتے، یہ کب پڑھا تھا حضرت ابراہیم نے انی وجہ، تو پھر یہی پڑھتے ہم لوگ قربانی کے وقت بھی، تو یہ کب پڑھا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان آپ قرآن مجید میں پڑھیے، جب انہوں نے مورتی سورج کی پوجا کا انکار کیا، چاند کی پوجا کا انکار کیا، انہوں نے یہ ترکیب یہ کی کہ اب اپنی قوم کو کیسے بتائیں گے کہ تم یہ جھوٹی دیوی دیوتاؤں کو شکتیوں کو جو مانتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیسے پتا چلے، لوگوں کو کیسے متوجہ کیا جائے؟ تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بحث کرنے کی جو طاقت تھی اس کی اللہ نے بہت تعریف کی، سامنے والوں کو لاجواب کرتے تھے اور ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ بات پوری کھل کے آ جائے۔ تو ایک تشریح اس طرح سے کی گئی ہے کہ انہوں نے سوچا آپ قوم کو متوجہ کیسے کریں گے، اللہ ہی کرتے ہیں سب نہیں کرتے ہیں، تو یہ مشرق قوم میں کیا رہتا، تارے کی پوجا رہتی، تاروں کی پوجا رہتی، نکشترال وہی تاروں کی تارے ہی ہماری قسمت بناتے سمجھتے، اس واسطے ہماری زبانوں میں بھی رہتا تیرے تارے تیرے اسٹار بولتے، ارے اس کے اسٹار بولنا بولتے، ایسے اسٹار وسٹار بولنا غلط ہے، مشرکانہ جملے، کیسا اسٹار رہتا بولتے، ان لوگوں کے بیچ میں رہ کے کوئی اسٹار نہ قسمت بناتا ہے نہ بگاڑتا ہے، سمجھے، علم نجوم آپ کتنے لوگ نام رکھانے کے واسطے ہمارے پاس آتے، بھائی تاروں کو دیکھ کے نام رکھو بولتے، تارا آداب کے حساب سے نام رکھو بولتے ہیں، تاروں کی چال دیکھ کے نام رکھتے ہیں، یہ جو کیلنڈر ملتا مینار اس میں پورا تاروں کی سب لکھا ہوا رہتے تاریخیں، منحوس تاریخ کو سی ہو، مسلمان کی نظر میں کوئی منحوس تاریخ ہے کیا؟ تو تاروں پہ یقین رکھنا یہ مشرق قوموں کی پرانی عادت ہے، اور پھر چاند کے اوپر چاند کی پوجا، سورج کی پوجا مستقل چلتی رہی ہے، مخصوص دن میں چاند کی پوجا، تو حضرت ابراہیم کی قوم میں بھی یہ سب تھا، تو انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے کیا کیا کہ پہلے تاروں کی پوجا کا دن چنا، جب پورے لوگ خاص میدان میں جمع ہوتے تھے، ایک خاص وقت پہ جب تارا ایک خاص جگہ سے طلوع ہوتا تھا نظر آتا تھا تو سب اس کے سامنے جھوم بھجن ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا اوم شوم کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے وہ اسنان کرنا، نہانا دھونا، وہ پورا لے جا کے سامنے رکھنا، وہ سب ہوتا تھا، اور خاص موقع پہ جھکنا ہوتا تھا، وہ میلہ ہوتا تھا ہر سال، تو یہ میلے میں پہنچ گئے، اب لوگ دیکھنے لگے ارے یہ کہاں سے ناستک آ گیا یہاں سے، لے کے توحید کی بات کرتے رہتے تھے، ہاں یہ کہاں سے آ گیا ہمارے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا نہیں ہے، اب وہاں جا کے سب کے ساتھ شامل، لوگ خوش کہ چلو یہ بھی آ گیا ہے، اب جب تارا نکلا تو دیکھ نکلتے ہی جو ہے زور سے کہا ہاں ہا ربی، ہاں یہ میرا بھگوان ہے بھگوان ہے بھگوان، لوگ خوش ارے یہ بھی تارے کو ماننے والا بن گیا، سب جس طرح سب پوری پبلک میں توجہ ہو گئی، ابراہیم بھی تارے کو دیکھ کے ہادار ربی بول رہے میرا بھگوان، اب سب پوجا وجا کر رہے، اب اس کے بعد ایک وقت آیا کہ تارا چھپنے کا وقت آیا، تاروں کا ایک وقت رہتا اس کے بعد ہٹ جاتے، جیسے ہی تارا چھپ گئی افلت، ارے چلا گیا بھگوان کہاں ہے ہمارا، بھگوان ابھی تھا نا کہاں چلا گیا، ارے میں چلے جانے والے کو میں نہیں پوچھ سکتا، ایسا تھوڑی دیر کے بعد چلے گیا تو میں مصیبت آیا تو کس کو بولوں گا، فلما افلت قال انی بری من کا، نہیں میں تیرے سے بری ہوں، میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو وہ شروع میں جو بولے بھگوان دل سے نہیں بولے، وہ خالی متوجہ کرنے کے لیے، اب جیسے جاتے بولے کہاں ہے بھائی چلے ہی گئے اب کیا کرو، تو سب سوچنے پہ مجبور ہو گئے واقعی ایسا خدا کیسا ہو سکتا جو تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جائے، دنیا کیسے چل سکتی، پھر ایک دن چاند کی پوجا کے دن پہنچ گئے، سمجھے عین وقت پہ جب جوش و خروش رہتا ان کے میلے کا، بس پہنچ کے جب چاند کو دیکھتے ہی چودھری کا چاند نکلتے ہی ہاں ربی، چلو میرا رب آ گیا، سنو گا بھگوان آ گئے، بھائی درشن ہو گئے، جیوتی نظر آ گئی، واہ 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 واہ، لوگ سب خوش، یہ بھی جو اس کو بھی آج جو ہے آستھا کہاں سے مل گئی، پھر چاند بھی ڈوب جاتا ہے اس وقت، اب پوری پبلک میں پوری زور سے بول رہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، چلے گا چلے گا، جو خدا چلا جائے گا اس کو کیسا مانوں گا. ایسے پھر سورج کی پوجا کا ایک خاص دن تھا، وہ تو بہت اہتمام سورج کی قوم، سورج کو پوج ماننے والی قوم تھی. اب اس دن بھی پہنچ گئے، سورج کی پوجا کے موقع پہلے پورا شامل ہو گئے، اور اس دن تو پورے جوش سے کہنے لگے ہاذا ربی ہاذا اکبر، بولے بالکل یہ میرا آج تو پورا پکا بھگوان مل گیا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، بولے ہاذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے. لیکن بڑا ہوا تو کیا وہ بھی غروب ہو گیا، تو بولے کہ سب جھوٹے. جب بولے انہی وجہ سے ہم جو نماز پڑھتے نا، نماز اور قربانی میں جو بولتے نا، اس وقت انہوں نے کہا پوری پبلک کے سامنے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ چاند کے پیچھے جھکنا، یہ سورج کے پیچھے جھکنا، یہ ندی کے پیچھے جھکنا، یہ گائے کے پیچھے جھکنا، یہ سب کے پیچھے جھکنے کے بجائے یہ سب کو جو پیدا کیا اس کے سامنے جھک جاتا ہوں. ایسا لے کے آئے پبلک کو. قرآن مجید میں بھی اللہ نے مشرکوں کو یہ کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم، کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، سورج اور چاند کو جس نے پیدا کیا اس کو سجدہ کرو. سورج کی شکتی اس کی ذاتی شکتی نہیں ہے، وہ سورج تم کو بہت فائدہ دے رہا ہے، فصلیں اگا رہا ہے، سب دے رہا ہے، لیکن سورج اپنے ارادے سے کسی دن روشنی روک نہیں سکتا. جیسے کرنٹ ہے آپ بٹن ڈالتے آ جاتا، اس لیے اب وہ تو بے بس ہے، شکریہ ادا کرنا ہے تو کرنٹ کا کریں گے، کیا اچھی ہوا دے رہا، کیا اچھی روشنی دے رہا تو، بلکہ اس کے سامنے نہ. اور بل دینے کا وقت آئے گا تو کیا ٹیوب لائٹ کو ایک روپیہ، فین کو ایک روپیہ، ان کو بل دیں گے کیا؟ کیوں ارادے سے نہیں آ رہے ہو؟ جو ارادے سے بھیج رہا نا ان کو، جو آفس کو بھیج رہا نا، وہاں جا کے بل دیتے، اس لیے کہ وہاں بل نہیں دیے تو اس کا ارادہ چلتا انہیں روک دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کرنٹ کو کیا بل دے رہے تم لوگ، سورج اور چاند کو، جو سورج چاند کو نکالتا ہے بنانے والا ہے اس کو بل دو، سجدہ اس کے سامنے کرو. یہ سب آج تفصیل سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو غیر مسلموں سے بات کرنا ہے، سب کو اپنے غیر مسلم دوستوں سے بات کرنا ہے، توحید سمجھانا بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. اور توحید فطرتن ہر انسان کے دل میں پہلے سے ریکارڈ ہو کر ہے، اللہ نے کیا ہوا ہے سب کے دل میں. توحید انسان کے فطرت کی آواز ہے، اللہ ایک ہی ہے. رسم و رواج کی وجہ سے لوگ کر لیتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ ہوتا کہ بھائی اوپر والا ہی اصل ہے، توحید ہے ان کے دل میں. جیسے آپ دو چار جملے بولنا شروع کرو، وہ خود پانچ دلیل انہیں دینا شروع کرتا ہو، بالکل صحیح بول رہے صاحب آپ. ہم توحید کی امت ہے، ہمارا کام ہے دنیا والوں کو توحید بتانا. تو آج تھوڑا میں تفصیل اس لیے کر رہا ہوں قرآن دلائل کی، تاکہ آپ یاد رکھیں اور اپنے انداز سے بات کریں. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز سے پہلے انی وجہت وجہ، اس کے سامنے جھکنے کے بجائے سب کے پیچھے جو پاور ہے، فطر السماوات والارض حنیفا، آسمان اور زمین و سب کو پیدا کر کے چلانے والا جو ہے، میں آپ سب سے ان سے کٹ کے اس سے جڑتا ہوں. کیونکہ اب ہم سب سے پیچھے پھینک کے پوری دنیا کو نماز شروع کر دیں، اور یہی پڑھتے ہوئے ہم لوگ قربانی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کیا کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک تو حضور پاک نمونہ ہے، نمونہ کامل، لیکن حضور کا بھی نمونہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم تھے. حضور کے لیے بھی نمونہ حضرت ابراہیم تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ کان امتن قانتا للہ حنیفا، وہ میرا بندہ، وہ ایک امت نہیں تھا، وہ پورا ایک آدمی نہیں تھا، وہ ایک امت تھا کہتے اللہ تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں کیا کر رہے اللہ، کانا امتن، وہ امت تھے، وہ ایک آدمی امت کے برابر تھے، خانتن بالکل اللہ کے آگے جھکے ہوئے، کسی کے آگے نہیں جھکتے تھے، وہ اللہ کے سامنے بچھے ہوئے تھے، حنیفہ سب سے کٹ گئے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، کہ ایک ہے اللہ سے محبت کرنا، ایک ہے اللہ کی محبت میں دوسروں کو ٹھکرا دینا، یہ بھی ضروری ہے، دوسروں کو ٹھکرا کے اللہ کو اپنانا ہے. اس میں دل، اس میں دل، اس میں دل، اس میں دل، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں بھی دل، اس کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں. سمجھے؟ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. جتنے بھی غلط لوگ رہتے ہیں کیا بولتے، تھوڑی بات تو میں جو تمہارے بھی چلنے دو میرا بھی چلنے دو بولتے. جو بھی جس کا کوئی حق ہی نہیں، آ کے لوٹ رہا انہیں بولتا تھوڑا تو دے دو نظر میرے کو چلے آتا ہوں بولتا، لیکن اصل حق والا بولتا ہے میرا ہے میں تیرے کو بھی دوں گا بولتا. تو باطل یہ بولتا کہ تھوڑا وہ بھی چلنے دو تھوڑا یہ بھی چلنے دو. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. حق بولتا ہے نہیں پورا پورا حصہ مجھے دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی صفت بتائی کہ کان حنیفم مسلما، اللہ کے آگے جھکے ہوئے، سب سے کٹے ہوئے، سب کو ٹھکانے والے. ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ حج اللہ نے جو ہر سال رکھا اور یہ قربانی جو اللہ نے ہر سال رکھی، یہ ہر مسلمان کو یاد دلانے کے لیے رکھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں یاد کرو. تو ان کی زندگی میں کیا ہے دیکھیے، قدم قدم پہ اسلام کا نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا پہلے پارے میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کے طریقے سے جو دلچسپی نہیں رکھتا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ بیوقوف کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی جو سوچ تھی وہی عقل کے مطابق تھی، باقی سب بیوقوفی. کیا تھی ان کی سوچ؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جبکہ رب نے کہا کہ سرنڈر ہو جاؤ، میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ، تو ابراہیم نے کہا اسلم تو لی رب العالمین، سارے جہانوں کا جو پالنے والا ہے اس کے سامنے میں جھک گیا. تو ایک ایک چیز کے سامنے جھکنا عقل مندی ہے، یا سب کے پالنہار کے سامنے جھکنا عقل مندی ہے، اور اپنے نفس کے سامنے جھکنا عقل مندی ہے یا اللہ کے سامنے جھکنا عقل مندی ہے؟ اللہ کے سامنے اس لیے کہ ہمارا نفس کو نصاب، ہمارا نفس ہم کو پیدا کرنے والا ہے کیا؟ ہمارا نفس ہم کو پالنے والا ہے کیا؟ تو جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، جو رب ہے سارے عالم کو پالنے والا ہے اس کی بات مانو. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی بات اس لیے بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو حکم دیا کہ تم انسان کی مانو. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم کو مقام دیا، درجہ دیا، کہ اپنی پوری مخلوقات کو حکم دیا کہ تم بغیر چوں چرا کیے کہ مانو میرے بندے کی بات. ہم کو اتنا بڑا اللہ نے مقام دے دیا تو ہم کا ہمارا کام اللہ کی بات نہیں ماننا ہے. بیل کتنا بڑا ہے مگر انسان جو ہے اس کو آرام سے بنڈی میں باندھ کے چلاتے رہتا. بیل کچھ بولتا ناراض ہوتا، ارے تو اتنا پنجو تو کون بولنے والا، بنڈی میں باندھتا میرے کو بولتا بیل. انسان ہاتھی کے اوپر بیٹھ جاتا، وہ اس کے اوپر جو بیٹھ رہتا ہے مہاوت، تو اتنا چھوٹا چوزا نظر آتا ہے اس کی سر پہ جو بیٹھتا ہے، مگر وہ اتنا بڑا ہاتھی سن رہا ہے اس کے چل رہا ہے جیسا بول رہا ہے. 20-20 ہاتھی کو ایک ایک آدمی بھگا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے. تو یہ پورے جانوروں کو آرڈر کس نے دیا ہے؟ اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ یہ جو ہے نا 5 فٹ کا، اس کی بات سنو، یہ میرا ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میں جانشین بنا کے رکھ رہا ہوں اس کو، میرا ڈپٹی ہے یہ. تو جب اللہ نے جو ساری دنیا میں حکم چلانے والے ہیں، حکم دے کے سب کو تمہارے تابع کیا، تو تم کو کس کا تابع ہونا ہے؟ اس کا حکم تم کو نہیں ماننا ہے کیا؟ اس کا حکم ماننا ہے. تو حضرت ابراہیم کا طریقہ اللہ کہہ رہا ہے یہی عقل مندی کا طریقہ ہے کہ جو سارے عالم کو تمہارے سامنے جس خدا نے جھکا دیا اس کی مانو. تو اس قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اسی سے لفظ بنا مسلم کا جو ہمارا نام ہے مسلم. وہ بندے جو سمجھ چکے ہیں کہ بات اللہ کی ماننا ہے، حکم اللہ کا ماننا ہے، اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے. حکم چاہے جیسا بھی نظر آئے، آسان نظر آئے تو ماننا ہے، مشکل نظر آئے تو ماننا ہے، حالات موافق ہوں تو ماننا ہے، حالات مخالف ہوں تو ماننا ہے. اس کی پوری ایک کہانی حضرت ابراہیم کی زندگی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا، یہ ان کا رنگ ہے. فوراً ماننا ان کا رنگ ہے. کتنی مشکل حالات پہ انہوں نے اللہ کو مان کے بتایا. پہلے تو ان کی پیدائش ہی ایسے گھر میں ہوئی جو پورے ملک کا، مندروں کا سب سے بڑا جو ذمہ دار تھا، مذہب کا ٹھیکیدار تھا، اس کے گھر پیدا ہوئے. اس گھر میں مورتیاں بنتے تھے، اس گھر سے ہی پورے ملک میں مورتی تقسیم ہوتی تھی، بکتی تھی، تو وہ گھر کے لوگوں کا دماغ کتنا سخت ہوتا ہے شرک کے بارے میں، کیسی کیسی کہانیاں ان کے دماغوں میں رہتی ہے، اس گھر میں پیدا ہو کر وہ اپنے گھر والوں کو سمجھاتے رہے، اپنے باپ کو سمجھاتے رہے، باپ کو غصہ ہے، باپ نے کہا تو بہت بول رہا، بار بار بول رہا، آئندہ بولیں گا تو پتھروں سے مار مار کے تیرے کو ختم کر دوں گا، بولا لئن لم تنتہی یا ابراہیم لنرجمنک، ابا سے کہا تو ابا کو اتنا غصہ ہے، بار بار کہتے رہے اور کھل کے بولتے رہے، اتنا بولتے رہے کہ ایک دن وہ بڈھا پریشان ہو گیا کہ تجھے جو ہے میں بالکل پتھروں سے مار کے ختم نہیں کر دوں گا، رجم کرا دوں گا، آئندہ بولنا نہیں مجھے، اور کیسا کھل کے بات کرتے تھے، اذ قال لابیہ قومہ ماذا تعبدون، مسلمانوں کو بول رہے اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا بات کرتا تھا میرا بندہ ابراہیم، اکیلا تھا دنیا میں، اور کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی گروپ نہیں تھا، اکیلا بندہ تھا میرا، پورے سب مشرک تھے، اتنے کٹر مشرک تھے، میرا بندہ کیا کہا، اذ قال لابیہ قومہ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم لوگ کس کی پوجا کرتے ہو رے، ماذا تعبدون کس کی پوجا کرتے تم لوگ، تم لوگ نعبد اصناما، بولے ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، شان ہے ان کو، اس کے بڑے عقیدے اس کے پیچھے، اور پھر انہوں نے کہا فنضل لها عاکفین، کرتے ہیں کرتے رہیں گے، ایسے مقدس ہے یہ، ایسے پوتر ہے، اور ایسے شکتیشالی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے سارے کام بناتے، ہم پرکھوں سے یہ ہماری پرمپرا ہے، چلتا رہا ہے، ہم تو کریں گے، فنضل لها عاکفین، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری پرانی ریت ہے، طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، تو انہوں نے ٹھنڈی گولی ڈالی ہے، تال حل یسماؤن کو مستدون، تم وہاں جا جا کے بہت ہی بجانا کرتے رہتے، بہت ہی مانگتے رہتے، کیا سنتے کیا ہے لوگ، تخ تخ کے جائے جائے بولتے رہتے، سنتے حال حل یسماؤن کو مستدباؤ، یہ دو وہ دو یہ ہو رہا ہو رہا، روتے رہتے، کبھی فائدہ پہنچا رہے نو، کبھی فائدہ ہے نقصان پہنچائے، او ینفعون کو او یضرون، اتنا کھل کے بات کرتے، اب وہ اب کیا بولیں گے، وہ فائدہ دیتے تھے وہ کہ بول ہی نہیں سکتے سنتے، اب وہ کیا بولے، پالو پل وجادنا آبانا کدال کے فلون، نہیں بھائی ہمارے ابا دادا سے دیکھتے آئے ہم لوگ اس واسطے کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسی کرتے تھے، بول کے ہم لوگ کر رہے ہیں، اب آگے نیچے آگے، کہاں سنتے کہاں صاحب، وہ نہ سنتے کیا، ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے، اور ایک جب پوچھے ایک دن تو چڑھاوے چڑھا رہے نا، یہاں کے مکھیاں بیٹھ کے لے کے چلے جا رہے، چوہے لے کے جا رہے، رکتے ہی لوگوں کو پوچھے اور گیا، جو تمہارا خدا مکھی کو نہیں روک سکتا اس کے حصے کا اڑا کے لے کے جا رہی، چوہے کو نہیں روک سکتا، ماتا عبدون قالوا نعبد اصناما فنذر لها عاكفين قال هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم ويضرون قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون، نہیں ہمارے ابا دادا ایسے کرتے تھے، تو وہاں پکڑ لیا، قال افرئيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، اچھا تمہارے باپ دادا یہ جو پوجا کر رہے، کبھی اس کے بارے میں غور کرے، کوئی عقل کی بات ہے یا بغیر باپ دادا کرے تو کیا سب صحیح، فوراً کلیئر بولے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں تو یہ سب جھوٹے دیوی دیوتاؤں کا دشمن ہوں، وہ میرے دشمن، میں ان کا دشمن، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں تو ایک ہی سارے جہاں کو جو پالتا میں تو اس کو مانتا ہوں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اب اللہ کی تعریف شروع، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اب تعریف شروع کر دے، الذي خلقني، میں اس رب کی پوجا کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، فهو يهدين، اور مجھے وہ میری رہنمائی وہ کرے گا، اس کا بتایا راستہ صحیح ہے، الذي خلقني والذي هو يطعمني ويسقين، جو رب مجھے کھلاتا ہے، جو رب مجھے پلاتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، میں تو اسی کی، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے میں اس کی پوجا کرتا ہوں، اچھا ہر زمانے میں کے مشرک مانتے آ رہے ہیں کہ ہم جن جن کی پوجا کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں موت بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے، دنیا بنائے بھی نہیں ہے، وہ سب مانتے تھے، وہ لوگ اوپر والا ایک الگ مانتے ہیں، ہمیشہ سے اوپر والے کو پوری مشرک قومیں مانتے ہیں، اصل اللہ کو مان کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کھڑا کر دیتے بیچ میں. تو بولے کہ میں تو دشمن ہوں. اللہ تعالیٰ بولے کہ مسلمان کو ایسا رہنا ہے. کیا فرمایا اللہ؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. یہ ہندوستان میں رہنے کے واسطے یہ لازم ہے اللہ کی طرف سے. سمجھے؟ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال رہے تو سانپ کی دعا پڑھ کے ڈالو. میں تو کبھی ڈال دے. جب سانپ کا منتر نہیں آتا تو سانپ کو کیوں پکڑ رہے؟ جب شرک کے ماحول میں جینے کا ڈھنگ نہیں آتا تو شرک کے ملک میں کیوں رہ رہے؟ رہنے کا حق کہاں ہے؟ شرک کے ملک میں رہنا ہے تو شرک کے بارے میں جو پورا قرآن حدیث میں ہے, جو دلائل ہے, وہ پورے معلوم کر کے ہتھیار لے کے گھسنا. اس ملک میں رہنا ہے تو توحید کے پورے دلائل ہر مسلمان کو یاد رہنا, شرک کی حقیقت بول سکنا ہو, جواب دے سکے تو رہو یہاں پہ. یہ تو کیوں رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم, والذین آمنوا معہ, اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. کس بات میں نمونہ ہے؟ اذ قالوا انا برآؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ. نمونہ کیا ہے؟ جب ان لوگوں نے کہا تھا اپنی مشرک قوم سے, اطراف کے قوم مشرکوں سے کیا کہا تھا؟ انا برآؤ منکم, ہم تم سب سے بیزار ہیں. تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے, ہم بیزار ہیں تم سے, بےخوبی کر رہے تم لوگ, ہم بری ہیں سو بےخوبی کی حرکت ہے. انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ, اور اللہ کو چھوڑ کے تم جس جس کی پوجا کر رہے ہو اس سے ہم بیزار ہیں. اور آگے دیکھو الفاظ دیکھو, اللہ قرآن میں سکھا رہے ہیں, کفرنا بکم, انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ان کاموں کا انکار کرتے ہیں. یعنی باور بڑھتے جا رہا جملے کا. کفرنا بکم, ہم تمہارے ان حرکتوں کا انکار کرتے ہیں. اور آگے دیکھو, وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ. ابراہیم نے ان کے, حالانکہ کتنے مٹھی بھر آدمی تھے وہ, ہم لوگ کتنے تھے؟ کیا کروڑوں میں 15 کروڑ, 15 آدمی تھے ہوں گے. انہوں نے کیا کہا؟ وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء الى یوم, تمہارے اور ہمارے درمیان کھلی دشمنی ہے, العداوہ والبغضاء, کینہ ہے ہمارے دل میں تمہارے لیے. کب تک ہے؟ الى یوم القیامہ, قیامت تک بھی یہ دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہماری تم سے, اے مشرکو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ, اس وقت تمہارا ہمارا کوئی جوڑ نہیں, تمہاری ہماری کوئی دوستی نہیں, دشمنی کھلی دشمنی. بدا کہہ رہے ہیں, بدا کھلی دشمنی. پورے مشرکوں میں رہ کے چند مٹھی پر آدمی, اور حضور کیا فرماتے تھے؟ مکے والوں میں گھومتے ہوئے پورے مشرکین تھے, اور مشرک پہ ہی پورا مکہ گرا تھا, شرک پہ ہی پورا ان کا کاروبار, ان کا بزنس سب شرک کی وجہ سے تھا. تو حضور کو آگے بولتے تھے, اے محمد آپ اور کچھ بھی بولو اچھی باتیں ہم سب کریں گے, آپ ایک بات نہیں 100 باتیں آپ بولو ہم سب آپ کی بات مانیں گے, مگر یہ مورتی پوجا چھوڑنے کے لیے آپ بول رہے ہیں, آپ بولو پھر ہمارا کیا حال ہوں گا؟ سارے عرب کی مورتیاں ہمارے کعبے کے اندر ہے, وہ مورتیوں کی وجہ سے سب لوگ ہمارے پاس آتے, ہمارا بزنس چلتا, اور یہ مورتیوں کی وجہ سے چونکہ ہم یہاں کے مہا پجاری ہے, ہم پورے عرب میں جاتے ہیں ہمارا بزنس چلتا ہے, ہم ہی سب کے مورتیوں کو رکھ کے ہم گرو ہیں, اگر ہم ان مورتیوں کے خلاف بولیں گے تو یہ پورے قبائل ہم کو چھوڑتے کیا؟ متخطف بولتے رہیں گے لوگ, ہم کو اچک لیں گے, ہم شرک چھوڑ دیں گے تو پورے عربوں میں ہماری پوزیشن کیا رہ جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول, نہیں نہیں میں 1000 باتیں کچھ بھی نہیں بولوں گا, یہی بات بولوں گا, شرک چھوڑو, مورتی پوجا چھوڑو, اسٹارٹ میں یہیں سے کروں گا. حضور کیا فرماتے تھے؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله, مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ایک اللہ کی گواہی نہ دے. ایک مرتبہ مکے کے اطراف جو کعبۃ اللہ کے اطراف جو کفار تھے بیٹھے ہوئے سردار, آپ کی توحید کا مذاق اڑانے لگے, تو حضور ان کی مجلس کے پاس گئے جہاں پورے سردار بیٹھے تھے, اور کہا میں تمہارے واسطے یہ لے کے آیا ہوں, گلہ کاٹوں گا سب کا. ہوا میں یہ لے کے آیا ہوں, بہت پریشان ہو گئے ایک دم منانے کے واسطے. آپ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ شرک میں دوستی نہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الى یوم القیامہ. یہ سب باتیں اس زمانے میں بہت تاکید سے بولنے کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ایسی طاقتوں کا غلبہ ہو رہا ہے جو پورے ہندوستان کو شرک کے رنگ میں رنگنا چاہ رہے ہیں. کہ یہاں رہنے والا ہر بچہ شرک کرے، ان کے شرائط میں سے ہے پہلے سے، اور اس کا ریئیکشن فوراً شروع ہو گیا. وہ پارٹی آتے ہی مسلمانوں میں جتنے بھی کالے بکریاں رہتے ہیں نا، کالے بھیڑ اندر ایک باہر، وہ پورے وہ رنگ میں رنگنا شروع ہو گئے. کتنے لوگ زمانہ دیکھ کے چلتے رہتے ہیں، ایک خدا ایک خدا، دس بولتے ہو سب دوست دس خدا بولنے والے. ابھی میں دو دن پہلے نلگنڈے سے آ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھے ہوں گے ٹی وی پہ، دیکھے نہیں نلگنڈے کی نیوز، داڑھی ٹوپی برقع، سمجھے نہ، گنیش بٹھا کے اعلان کر کے مسلمان پوجا کر رہے ہیں گنیش کی، نلگنڈا یہاں سے 2 کلومیٹر، اور پورے مسجد کے اماموں کو علماء کو ان لوگوں نے دھمکی دی کہ کوئی مسجدوں میں خلاف نہیں بولنا، ٹیپ کر رہے بیانات کو جمعے کے. اتنا جلدی اثر دے، وہ کہہ رہے ہیں یکجہتی، اس سے نیشنل انٹیگریشن. تمہارے خدا کو ہم مانتے، ہمارے خدا کو تم مانو، مل جل کے رہیں گے صاحب، کئی کو لڑائی. تو یاد رکھیے، مسلمان کٹ کے مر سکتا ہے مگر مورتی پوجا نہیں کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا. شرک کے ساتھ جینے کے لیے ہم لوگ نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ ایسے علاقوں کو چھوڑ دینا جہاں شرک ہے، لیکن شرک کو قبول نہیں کرنا. اپنے بچوں کو لا کے، جو اپنے بیوی بچے کو لا کے انہوں نے چھوڑا تو کیا کہتے ہوئے چھوڑا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کے جب آج جہاں مکہ ہے کعبہ ہے وہاں چھوڑا، چھوٹے بچے کو، وہاں جینے کا کوئی سامان نہیں تھا، اور لائے کہاں سے تھے؟ لائے تھے ملک شام سے، جو دنیا کا سب سے اس وقت کا وہ نیو یارک تھا، سہولتوں کے اعتبار سے اس وقت کا واشنگٹن تھا، گرین کارڈ کا ایریا تھا، جہاں سے لائے تھے بچوں کو اپنے، بہترین موسم، بہترین دولت، آباد، ڈیولپڈ ایریا تھا، وہاں سے اپنے بچوں کو لا کے کہاں چھوڑ رہے؟ ایسے ویرانے میں جہاں جینے کا کوئی سامان نہیں، اور چھوڑ کے اللہ سے بول رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں اپنے خاندان کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو لا کے ایک ایسی جگہ آباد کر رہا ہوں جہاں ایک تنکا نہیں اگتا، بواد غیر ذی زرع کچھ نہیں اگتا، ایک دانہ یہاں نہیں پکتا، یہاں جینے کا، غذا کا ایک انتظام نہیں ہے، پانی کا خطرہ یا نہیں، مگر اس لیے لا کے چھوڑ رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ پوجا نہ کریں، نماز پڑھیں، تاکہ یہ مورتی پوجا نہ کریں، یہ ایک اللہ کی عبادت کریں. اور کیا کہہ رہے ہیں اس رکوع کی پہلی آیت کیا ہے؟ ربی انہن وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ یہ شہر، یہ ویرانے میں لا کے شہر اس لیے چھوڑ رہا ہوں میں تاکہ وجنبنی، تاکہ مجھے اور میرے بچوں کو آپ مورتی پوجا سے بچائے، ان نعبد الاصنام مورتیوں کی پوجا سے بچائے. ربنا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ان مورتیوں نے اکثر لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، اللہ سب کو گمراہ کر دیا ہے، میری اولاد ان میں رہے گی تو گمراہ ہوگی، اس لیے میں یہاں لا رہا ہوں. تو یہ بقرعید کا یہ سبق ہے، یہ حج کا بقرعید کا سبق یہ ہے کہ ابراہیم کے طریقے پہ چلو، شرک سے بیزار، شرک سے کھلی جنگ، توحید کے لیے ہر قربانی. انا براؤ منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا کیا تھا؟ مندر میں جا کے مورتیاں توڑ دی تھی. پورا واقعہ مزے لے لے کے اللہ تعالیٰ قرآن میں سناتے پورا واقعہ، اس کو بولتے بولے مومن. لیکن درس قرآن سننے کے بعد یا بیان سننے کے بعد جا کے سیدھا اللہ مندروں میں گھس جائیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں وہ اکیلے تھے اور وہ اپنے اوپر خطرہ لے رہے تھے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا جائز ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ جائیں گے تو آپ اپنے کو خطرے میں ڈالیں گے، سب کو خطرے میں ڈالیں گے، اور سب کا ایمان کا لیول لو نہیں. اگر پورے مسلمانوں کا ایمان کا لیول وہی ہوتا اور سب ایک ساتھ جا کے کروڑوں مورتیاں بھی توڑتے تو نقصان نہیں ہوتا تھا، ایمان رہتا تو. اب یہ ڈک 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 والے جا کے الٹے سیدھے کام کرے تو یہ مدد نہیں آئے گی، اور پکے ایمان والے کریں گے تو مدد آئے گی، لیکن ات کچے لوگ جا کے اپنے ایمان سے آگے کی حرکت کریں گے تو مدد نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر سال قربانی رکھ کے امت کو یہ سبق دیا کہ ابراہیم کی تم نسل ہو، ابراہیم کے تم ماننے والے ہو، تمہارا کام ابراہیم کا کام ہے دنیا کے اندر، دنیا کے بت قدے میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس ماں ہیں، وہ پاس ماں ہمارا، ہم ساری دنیا میں توحید کی نگرانی کریں گے اور پھر اللہ کا گھر پھر ہماری حفاظت کا انتظام کرے گا، توحید پہ جینا۔ البتہ توحید صرف کتنی بات نہیں ہے، خالی مورتی چھوڑنا ہی توحید نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی مورتی کون سی ہے؟ سب سے بڑی مورتی جو ہے وہ نفس ہے جو ہمارے اندر ہے، جو روزانہ اللہ کے کئی حکم ہم سے توڑنے لگاتا ہے، نماز کے ٹائم پہ سلا دیتا ہے، نہ حرام کام کرنے لگاتا ہے۔ مسلم کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والا۔ ایک اندر نفس سے بولتا میں بھی تیرا خدا ہوں، بولتا نفس میری سن، بولتا رہتا۔ تو یہ نفس کی پوجا کرنا بھی شرک ہی ہے، یہ بھی اس کی ماننا بھی شرک ہے، جو دل میں آ رہا وہ کرتے جا رہے ہیں، حلال حرام نہیں دیکھ رہے، تو یہ بھی شرک ہے ایک درجے کا۔ تو حضرت ابراہیم کی سیرت کیا ہے؟ وہ مورتی کو بھی اٹھا کے پھینک دینا، یہ اندر کی مورتی کو بھی اٹھا کے پھینک دینا، ہر خواہش کو قربان کرنا، ہر محبت کو قربان کرنا۔ اب ہم جو ہے جب قربانی دے رہے ہیں اس مہینے کے اندر، تو یہ پورے سبق کو یاد کرنا، ذہن میں دہرانا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میرے دوستو اس لائق ہیں کہ اپنے بچوں کو گھر میں ضرور سنانا، بلکہ ہر سال سنانا پورے۔ اور ماشاءاللہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری زبان میں نبیوں کے قصے لکھے ہوئے ہیں، قصص النبیین، سمجھے؟ تو آج کل چونکہ انگلش میڈیم بہت عام ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ والا جس جلد میں ہے، جس حصے میں ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو گیا، اور پورے فوٹوؤں کے ساتھ، فوٹو چہرے کا فوٹو نہیں ہے، ناک نقشہ نہیں ہے، باقی پوری فوٹو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ ہے اس میں۔ حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب اتھر تین پوش والے، وہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ کتابیں تقسیم کر رہے ہیں، آپ بھی اسکولوں کے اندر جہاں جہاں بچے ہیں آپ تقسیم کر سکتے ہیں لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے بچے بچے کو مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم شرک کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصوں کا تذکرہ بہت ہونا گھروں کے اندر، تو انگلش میں جو چاہیں تو انگلش میں موجود ہے، اور اردو میں چاہیں تو وہی حضرت کی بہن جو تھی انہوں نے بہت میٹھی زبان میں ترجمہ کیا ہوا ہے اس کا، قصص الانبیاء کے نام سے پورے نبیوں کے قصوں کا ترجمہ کیا ہوا ہے، تو چھوٹے بچوں پہ اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ بچوں کو تاکید کر کے جاتے تھے کہ دیکھو شرک نہیں کرنا، جیسے وہ خود دعا کی ہے نا اے اللہ میری اولاد کو بچائیے، تو ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن مجید میں ہے، اذ حضر یعقوب الموت، دیکھو تم لوگ بھی یاد کرو قصے کو، جبکہ یعقوب کی موت کا وقت آیا، حالانکہ نبیوں کا گھرانہ تھا، یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی، نبیوں کا گھرانہ ہے، تو بچوں سے شرک ہونے کا چانس رہتا کیا؟ لیکن جب ان کی جان جا رہی تھی موت کے وقت، اپنے پورے خاندان کو کے بچوں کو جمع کر کے انہوں نے کیا کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد کس کی پوجا کرو گے، عہد لے رہے، تو بچوں نے سننے عہد کیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، ابا جان آپ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ کے ابو، پھر آپ ہمارے دادا حضرت، وہ جو ایک اللہ ہے اللہ تعالی، ہم سب انہیں کی مسلم بن کے رہیں گے۔ تو یہ مسلمان کو اس کی خاص فکر کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر کہیں شرک گھس کے نہ آئے، کوئی شکل اس کی گھس کے نہ آئے۔ اور حضور نے اس کا انتظام کیا ہے امت کو کہ روزانہ ہم عہد کرنا کہ شرک نہیں کریں گے، اس لیے اللہ کے نبی مغرب کی نمازوں کے اندر بھی پڑھتے تھے وہ سنتوں میں، اور روز رات میں بھی پڑھنا سکھایا حضور نے، قل یا ایھا الکافرون، اور صبح اٹھتے ہی فرض سے پہلے سنت پڑھ دینا، وہ سنت میں حضور یہی پڑھتے تھے، قل اللہ واحد، قل یا ایھا الکافرون۔ تو ہماری گٹھی میں ہے یہ قل یا ایھا الکافرون، کیا ہے یہی ہے جو نلگنڈے والے کر رہے ہیں، ہوم یکجہتی۔ مکے والوں نے حضور سے کہا تھا کہ اے محمد دیکھیے آپ کا ہمارا خاندان ایک ہے، یہ لڑائی وڑائی کئی کے واسطے، ایسا کریں گے آپ کی ہماری صلح، آئندہ کبھی لڑائی نہیں، کیا کرنا اس کے واسطے؟ کچھ نہیں کرنا ہے محمد، ہم تمہارے اللہ کو مانتے، تمہاری تعلیمات کو بھی ہم مانتے، تم بولے صاحب یہ عبادت کریں گے، تم کیا کرو صرف ہمارے مورتی کو خالی ہاتھ لگا کے ہٹ جاؤ ایک مرتبہ، تو ہم لوگوں بولیں گے انہوں بھی ہاتھ لگائے تھے، انہوں بھی ذرا عزت کرتے مورتیوں کی، بول کے ذرا بول کے پبلک کو ٹھنڈا کر لیتے، کم سے کم اتنا کچھ نہیں، ماننے کی ضرورت نہیں، پوجا کرنے کی ضرورت نہیں، خالی آئے محمد تم ذرا ہاتھ لگاؤ، پھر ہماری آپ کی لڑائی ختم۔ تو اللہ فوراً آسمان سے یہ خلیائی الکافر نازل کرے حضور پہ، کیا ہے نبی ان کو کیا جواب دینا ہے؟ ان کو بولو یا ایو الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی پوجا میں نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی میرے، میں جس کو کرتا ہوں تم پوجا کرنے والے نہیں ہو، پھر اس کو ڈبل، پھر ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون، اور آئندہ بھی نہیں کرنے والا ہوں میں، یاد رکھو کوئی امید مت رکھو، اور تم بھی نہیں کرے تو مجھے پرواہ نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میں اس میں صلح نہیں ہے، توحید میں صلح نہیں، اپنے حقوق معاف کرنے کے واسطے صلح، دوسری قوموں سے لڑائی ختم کرنے کے واسطے ہم اپنے حقوق معاف کر سکتے، جیسے صلح حدیبیہ میں حضور یہ کیے، کہ وہ لوگ جتنی شرطیں لگائے مکے والے حضور سب مان لیتے گئے، وہ لوگ اتنی ذلیل کرنے والی شرطیں بھی لگائے کہ جو بھی آدمی مکے سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو تم اس کو واپس کر دینا، اب اس کو واپس کرے تو لوگ کو ماریں گے نا، وہ مسلمان بن کے جائے گا، تم اس کو واپس کر دینا، لیکن مدینے سے کوئی آدمی آ گیا ہمارے پاس تو ہم واپس نہیں کریں گے، حضرت عمر بولے یہ کہ شرطیں ہیں، بولے سب یہ تو ون وے چل رہا، بولے ہر چیز میں ان کی بات چل رہی، لیکن حضور بولے تو اپنے حقوق کے بارے میں صلح، خود مار کھانا ہو، پیٹنا ہو، کچھ قربانیاں دینا ہو اس میں، لیکن اللہ کے حقوق میں، دین میں تبدیلی نہیں، دین کے اصولوں کو بدل نہیں سکتے۔ سر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں وضاحت کی ہے کہ ہمارا اصول کیا ہے، اسلام میں صلح صفائی کی بہت اہمیت ہے، لڑائی ختم کرنے کے واسطے بہت ہمیشہ اپنا دامن کھلا رکھنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، لیکن اسلام کے اصولوں کی بنیاد پہ، ان کو قربانی دے کے نہیں، توحید اور شرک کے معاملے میں نہیں۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ بھائی ہم سمجھائیں سکھائیں، کل قیامت میں پوچھ ہونے والی ہم لوگوں کو کہ 24 گھنٹے ان کے درمیان رہتے تھے، تم کو کبھی خیال نہیں آیا میری اتنی توہین ہو رہی ہے، تمہارا منہ کیوں نہیں کھلا؟ اللہ پوچھیں گے کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ کی سب سے بڑی توہین شرک ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا ہے، وہی مشرک، اس کے پاس ہی ہم کپڑے بھی خرید رہے ہیں، اس کے پاس ہمارے نوکری کے بھی تعلقات ہے، اس سے ہمارے دوستی کے بھی تعلقات ہے، اچھا خاصا خلوص ہے، محبت سے بات کرنے کا موقع ہے، پھر بھی بات نہیں کر رہے، تو اللہ کو کیا جواب دے؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، ان کو کون بتائے گا کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب دوزخ میں لے جانے والی چیزیں ہیں، بتانے والا کون ہے؟ تو سب سے پوچھنے والی قیامت میں کیوں نہیں بتایا تم لوگوں نے؟ تو وہ لوگ ہمارا اتنا نقصان نہیں کر رہے جتنا ہم لوگ ان کا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں، وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا برباد کرتے ہیں۔ تو ہر تعلیم یافتہ آدمی کو چاہیے کہ توحید کو سیکھے، توحید کے دلائل کو، آسان دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، وہ بچے کو سمجھ میں آتی کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، بولتے اللہ تعالیٰ، ارے کئی خدا کو ماننے والے لوگوں سیدھی بات سمجھو، اگر اس کائنات میں کئی خدا ہوتے تو یہ باقی رہتی کیا؟ پوچھتے اللہ تعالیٰ، ختم ہو جاتے، ایک جسم میں ایک ہی مینڈ رہتا، سمجھے؟ کسی بچے کو پیدا اسے دو مینڈ ہے بولے تو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے تو مر جاتا، وہ بدن میں ایک ہی مائنڈ رہ سکتا ہے پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا، کسی ملک کا بادشاہ ایک ہی رہ سکتا ہے ایک وقت میں، کسی گھر میں باپ ایک ہی رہ سکتا، چچا بہت سارے ہو سکتے پر باپ ایک ہی رہ سکتا، تو اس پوری کائنات میں خدا ایک ہی ہو سکتا، ایک سے زیادہ ہو تو دنیا چل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جہاں ایک سے زیادہ طاقت والے جمع ہو جاتے نا وہاں لڑائی شروع ہو جاتی. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. ایک بولتا آج جو ہے بارش لائیں گے, دوسرا ہوتا ہے میرا موڈ اچھا نہیں ہے آج, آج تو جم کے دھوپ. دونوں ہی برابر کے پاور کے ہے تو پھر کیا ہوتا, پھر اس کے بعد تو لڑائی ہوتی. جب بڑے بڑے اللہ لڑ لے رہے تو دنیا کہاں رہتی پھر. اتنی ساری دلیل ہے ہر ایک بات کا, دو خدا ہو تو نہیں چل سکتا. اور ماشاءاللہ دعوت کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, آسانی سے کرتے ہیں, کچھ مشکل نہیں ہے سمجھانا. میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ لوگ آدھا گھنٹہ دس منٹ بات کرنے کے بعد بھی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. بعد میں ان کے ٹکنے نہیں ٹکنے کا سسٹم مسلمانوں میں نہیں ہے, اصل میں مسلمانوں میں استقبال نہیں. جو لوگ کلمہ پڑھ لے تو ایک آدمی ایک سوسائٹی سے نکلے گا تو دوسری سوسائٹی میں اس کو رکھنے والے رہے تو ٹکے گا نا. انسان اکیلا تو نہیں جی سکتا دنیا میں. جو کافروں میں سے جو لوگ نکل کے مسلمان ہوتے تھے وہ مدینے میں آتے تھے تو مدینہ والے ان کو رکھ لیتے تھے, ان کو بیٹی بھی دیتے تھے, ان کو کاروبار میں بھی شریک کرتے تھے, تو آنے والے دھڑا دھڑا آتے تھے. تو انسان اکیلا تو نہیں جی سکتا, ایک سوسائٹی میں سے نکلا تو دوسرے سوسائٹی والے اس کو قبول کرنا. تو اسلام سمجھانا تو اتنا آسان ہے, ایک دو نہیں. میں خود بھی یہ کام کر چکا ہوں, کئی لوگ پانچ منٹ میں کلمہ پڑھتے لوگ, پانچ منٹ دس منٹ, مگر اس کے بعد ان کو قبول کرنے کے واسطے مسلمان تیار نہیں. سمجھے, اسی مسجد کا واقعہ ہے. سمجھے, ایک نوجوان جو ہے مسلمان ہوا, چھ سات مسلمان ہو کے ایک سال ہوا, اپنے خاندان والے اس کو الگ کیے, پھر وہ جا کے جماعت میں بھی وقت لگایا, اسلامی حلیہ میں بھی آ گیا. سب کو معلوم ہے کہ یہ نو مسلم ہے, اسلام قبول کر چکا ہے, اس کا کوئی نہیں. اسلام لا کے ایک سال ہو گیا, اس کے بعد ایک سال میں بھی اس کو سونے کے لیے کہیں ٹھکانا نہیں تھا. اور یہاں وہاں مکانات جو تعمیر ہوتے رہتے نا خالی, نئے نئے, اس کے نیچے سوتا تھا. ایک دن یہ اوپر کے کمرے میں آ کے مجھ سے بولنے لگا, میں رات میں وہاں سو رہا تھا لیکن وہاں انتظام نہیں ہے, مجھے ذرا اجازت دے کے سونے کی اجازت دلوائی ہو رہا ہے. میں بولا یہاں کے لوگ تم کو نہیں پہچانتے کیا؟ نہیں, میں جماعت میں بھی گیا, مجھے سب پہچانتے. تو لوگ پوچھے نہیں کیا کبھی کہ تم سوتے کہاں, تم جیتے کہاں؟ تو مسلمانوں کا حال یہ, پورے مسلمانوں کا, جو اسلام لے کے آتا نا کبھی بھی اس کو دو نمبر کا مسلمان سمجھتا, کبھی بھی اس کو اصلی مسلمان نہیں سمجھتا, اس کو اپنے برابر عزت کا نہیں سمجھتا اس کو. حالانکہ اللہ کے پاس وہ تمہارے مقابلے میں بہت عزت والا ہے. عورتوں کا دماغ تو اتنا سڑا ہوا ہے کہ وہ اس کو ہزار پانی سے دھوئے تو بھی وہ صاف نہیں ہوتا. نو مسلم کو بچی دینا وہ تو کہاں جاؤ, پھر بدل گیا تو کیسا بات میں, ہزار بہانے کرتے ہیں. اگر مسلمان استقبال کرنا شروع کرے نا کہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ ہمارا بھائی ہے, جیسے صحابہ بولتے تھے یا اس سے پہلے کی امت بولتی تھی نا. آج مسلمان کتنے ہیں؟ 15 کروڑ ہے. 15 کروڑ مسلمانوں میں سے 5 کروڑ مسلمان بھی بولے کہ جو بھی کلمہ قبول کرے گا ہم اس کو اپنے اندر لیں گے, استقبال کریں گے. تو آپ دیکھیں گے چند مہینوں میں آدھی آبادی آ جائے گی, آدھی آبادی آئے گی کام کرنے پہ. لیکن ہم لوگوں کے سینے ہی بند ہیں, ڈرتے رہتے کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا. خدا ہماری نظر میں جو ہے دنیا والے ہیں, اللہ نہیں ہماری نظر میں. بولتے بولتے ہیں اللہ کرتا بولتے, ڈرتے. اس زمانے ہم لوگ کام کرتے تھے, ہمارے ساتھی کام کرتے تھے, دیہاتوں میں جاتے تھے, ملاقاتیں کرتے تھے, تو مسلمان ڈرتے تھے, ارے آپ توحید کی بات بول رہے ہیں, ان کے گھروں کو جا کے بول رہے ہیں, کیا ہوں گا, ڈرتے تھے. آپ جانے کے بعد پھر ہمارا آپ لوگ بول کے چلے جائیں گے, پھر ہمارے ساتھ کیا ہوں گا, ارے اس کے پاس مت جاؤ, ارے تو بجرنگ دل کا ہے, انہیں قاتل ہے, پچھلے فساد میں مارا کتنے لوگ. اور جب ہم ان کے پاس جاتے تھے وہ لوگ فوراً آئیے تشریف, کہاں سے آپ لوگ آئے کیا ہے, وہ لوگ بٹھا کے فوراً چائے کا انتظام, پھر وہ سو پورا انتظام, بات پورا ایک گھنٹہ بات کرے تو سن رہے, کتنا وہ بہت ادب احترام سے باہر تک لا کے چھوڑتے تھے. توحید کی ہر بات کا اقرار کرتے تھے, رسالت کا اقرار کرتے تھے سب, مگر اقرار کرتے ہیں مگر آ کیسے سکتے ہو, لوگ آئے تو لینے والا کون ہے یہاں, وہ اگر ادھر آئے تو ان کو اپنا بولنے والا کون ہے, وہ بیچ میں لٹکیں گے کیا. کیا ہوتا تھا ہم آئے تو کیسا کچھ ہوتا تھا, نہیں وہ نہیں, وہ لوگ بولتے تھے کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے, ہمارے دھرم گرنتھوں کی بات بول رہے ہیں آپ, اس سے آپ ثابت کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے. ہم پورے گاؤں کو جمع کرتے, وہ لوگ جمع کرتے تھے تو مندر میں بات ہوتی تھی پورے, جس کو بولتے تھے انہیں بجرنگ دل کا ہے, انہیں جمع کرتا تھا سب کو, جس کے سامنے بات ہوتی تھی پورے گاؤں کو جمع کر کے وہ کھڑے کر کے بیان کراتے ہیں پوری توحید کی بات, حضور کی رسالت کی بات, آخرت کی بات, اور سب جو ہے سیم کر کے ادب سے احترام سے واپس کرتے. شیطان جھوٹا دل کے اندر بٹھایا ہوا ہے کہ یہ ہوتا وہ ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, محبت سے بات کیجیے, کچھ نہیں, اللہ کی مدد ساتھ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کے مسئلے کو سمجھیں, ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. اب اتنی گفتگو کے بعد بھی اگر ہم لوگ, ایک تو اپنے بچوں کو توحید سکھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے, ماحول میں توحید کی اپنے حفاظت کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے, اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو نیت کرنی چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ ہندوستان میں اللہ کی توحید کی بات کریں گے, جلا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. کل قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے اللہ تعالی ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے نیت کریں کہ ہم دنیا سے کٹ گئے, اب ہم ہیں بس اللہ کی یاد ہے, یوں سمجھے اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ ہمارے قلوب کو دیکھ رہے ہیں. اتنی دیر سے توحید کی بات ہوئی, یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی, تو یقین کے ساتھ ہم کو دعا کرنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف دھیان جمائیں, آنکھوں کو بند کر کے سر کو دل کی طرف جھکا لیجئے, اور پورا دھیان دل میں رکھ کر, دل میں دھیان جما کر دل میں اللہ کا نام سوچئے بار بار, اللہ اللہ اللہ. زبان سے بولنا نہیں ہے, دل میں خیال سے بولنا ہے, اللہ اللہ اللہ. دعا فرمائیے, آمین کہیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. یا کریم یا اللہ, یا رحیم یا اللہ, یا ودود یا اللہ, یا حنان یا اللہ, یا منان یا اللہ, یا ارحم الراحمین, یا سمیع قریب مجیب الدعوات. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ, ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے سے آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ, ان محفلوں کو ہمارے دل کے روشن ہونے کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ, ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ, ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہمارے گناہوں کو اپنی شان کریمی سے معاف فرمائیے. اے اللہ, ہماری زندگیوں کو اللہ اپنی خاص حفاظت میں لے لیجئے. اللہ, اے اللہ, اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, ایک ایک کر کے دن ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے, ایک دن آپ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. اے اللہ ہماری زندگی کو اچھے کاموں کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ آخرت میں کام آنے والے کاموں کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری اللہ طبیعت کی پستی کو دور فرمائیے، اے اللہ گناہوں کے میلان کو ختم فرمائیے، اے اللہ اپنی اپنا دھیان نصیب فرمائیے، اے اللہ نیکیوں کی محبت پیدا فرمائیے، ہر وقت آخرت کی تیاری کی دھن نصیب فرمائیے، اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائیے، اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائیے، اے اللہ حاجیوں کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے، اے اللہ حاجیوں کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے، اے اللہ حاجیوں کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے، اے اللہ حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس سال کے تمام حاجیوں کے حج کا حج قبول فرمائیے، اے اللہ ان کی جان کی مال کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائیے، حج کو آسان فرمائیے، اے اللہ ان کے حج کو ان کے لیے ان کے خاندان کے لیے پوری امت کے لیے برکت کا ذریعہ بنائیے، اے کریم اللہ اس حج کو قبول کر کے اللہ امت مسلمہ کے بارے میں خیر کے فیصلے فرمائیے، رحمت کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرمائیے، اے کریم اللہ اے کریم اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے، آسان روزی عطا فرمائیے، کافی ہونے والی روزی عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور کر دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اللہ لوگ نیک سمجھتے ہیں اور کتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ آج کی دعاؤں میں اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرمائیے، جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، اے اللہ ہمارے شناساؤں میں ہمارے متعلقین میں اے اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، اے اللہ ان کے غموں کو دور فرمائیے، ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے، اے اللہ کتنی عورتیں اللہ اپنی بچیوں کی شادی کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ امت میں اے اللہ لڑکیوں کے لیے اللہ اچھے رشتے نصیب فرمائیے، اے اللہ اس لائن کی لعنت کو امت سے ختم فرمائیے، اے اللہ شادیوں کو اللہ آسان اور برکت والی بنائیے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ عطا فرمائیے، اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری نسبت کو مضبوط فرمائیے، اے اللہ توحید سے ہمیں محبت نصیب فرمائیے، اے اللہ کلمے کی اے اللہ بار بار ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کی توفیق عطا فرمائیے، ان مبارک دنوں میں تسبیح کی اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ جن پاکیزہ مقاصد کے لیے آپ نے قربانی کا حکم دیا، اے اللہ وہ کیفیتیں ہمیں نصیب فرمائیے، وہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائیے، اے کریم اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس ملک کے اندر توحید کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ امت کے لیے توحید کے ساتھ جینا آسان فرمائیے، اے اللہ دین کے خلاف امت کے خلاف ہونے والے فیصلوں کو روک دیجئے، اے اللہ غیب سے اللہ امت کی مدد فرمائیے، اے اللہ حامی و ناصر پیدا فرمائیے، اے کریم اللہ امت کو اس قابل بنا دیجئے اللہ کہ اللہ اپنا حق ادا کر سکے، اس ملک کا حق ادا کر سکے، اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ دوستوں میں سے دین کے داعی پیدا فرمائیے، اللہ توحید کے داعی پیدا فرمائیے، دلوں کو جیتنے والے پیدا فرمائیے، امتوں کو سینے سے لگانے والے پیدا فرمائیے، اے اللہ اس لائن کی اللہ قابلیت عطا فرمائیے اور قبولیت عطا فرمائیے، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ دین کی خدمت جس راستے سے آپ کے بندے کر رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائیے، اس کے بہترین نتائج ظاہر فرمائیے، اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کے گھروں میں برکت دیجئے، ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کے تمام معاملات کو اللہ خیر و خوبی سے تکمیل تک فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ.